فصل في أصناف إعراب الفعل وهي أربعة: الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة ويختص بالمفرد الصحيح غير المخاطبة. بھئی یہ مفرد نہیں ہونا چاہیے، یہ لفظ مجرد ہونا چاہیے. بھئی کیا ہونا چاہیے؟ مجرد ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی قسم کا اعراب بتلا رہے ہیں اور بتلایا یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مفرد صحیح کے ساتھ. بھئی تو کون کون سے صیغے تھے یہ؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضرب. اب باقی تو مفرد کے ہیں، لیکن نضربو یہ تو مفرد کا نہیں بھائی، یہ تو مفرد کا نہیں، یہ تو متکلم عل غیر کا صیغہ ہے بھائی. تو اس کو مجرد لفظ ہونا چاہیے بھائی، مجرد یعنی خالی ہو. کس سے خالی ہو؟ ضمیر بارد سے خالی ہو. جو کس سے خالی ہو؟ ضمیر بارد سے خالی ہو. ضمیر بارد سے خالی ہو. اب بات صحیح ہو گئی مولانا کہ وہ تمام صیغے مضارے کے جو صحیح کے ہیں، اور پھر غیر المخاطبہ کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں مولانا، پھر غیر المخاطبہ کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مولانا، کیونکہ مخاطبہ کے صیغے میں بھی کیا آتی ہے؟ تھا ضمیر بارز ہوتی ہے. تو چنانچہ صاحب قافیہ کی عبارت بہترین ہے، انہوں نے صحیح مجرد ذکر کیا ہے، اور کہ صحیح ہو اور مجرد ہو، یعنی ضمیر بارز جس کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو. اب سارے آ گئے. یضربو کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں، تضربو واحد مؤنث کے ساتھ، غائبہ کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں، اور واحد مذکر حاضر کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں، اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں ہے. جی تو مجرد کا لفظ ہونا چاہیے یہاں. تو مولانا کل ہم نے فعل کے اعراب کی قسمیں پڑھی، اعراب کے اعتبار سے فعل مضارے چار قسم پر ہیں، انہوں نے بتلایا. پہلی قسم کیا ہے؟ جو صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو مولانا، اور مجرد ہو. کس سے؟ ضمیر بارز سے. ان کا اعراب کیا تھا مولانا؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ. اور دوسری قسم وہ تھی جس کے آخر میں نون اعرابی آتا تھا، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں اثبات نون، حالت نصبی جزمی میں حذف نون کے ساتھ. اور تیسری قسم تھی ناقص یائی اور ناقص واوی، اور اس کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جزمی میں حذف لام کے ساتھ. اور چوتھی قسم تھی ناقص الفی بئی، اس کا کیا بتلایا تھا؟ کہ حالت رفعی میں تقدیر ضمہ، اور حالت نصبی میں تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور حالت جزمی میں حذف لام کے ساتھ ہوگا مولانا. اس کے بعد عوامل بتلائے تھے کہ ان میں عامل کون ہے، حالت جب یہ رفی میں، حالت نصبی میں، حالت جزمی میں. بتلایا تھا کہ مرفوع جو ہوتا ہے اس کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے، اور وہ اس کا خالی ہونا ہے. کس سے؟ عوامل لفظیہ سے، یا یوں کہیں کس سے؟ ناصب اور جازم سے اس کا خالی ہونا ہے. اور منصوب بتلایا تھا نصب دینے والے عامل جو ہیں فعل مضارے کو پانچ ہیں: ان، ولن، وقے، وإذن، اور ان مقدرہ. ان مقدرہ، اور بتلایا تھا ان مقدرہ ان کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوگا؟ سات چیزوں کے بعد: اول حتیٰ کے بعد، ثانی لام کے، ثالث لام جہد. لام جہد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو کانا منفی کے بعد نفی کی تاکید کے لیے آئے. اور کانا بھی کیا ہونا چاہیے؟ لفظن یا مانن ماضی ہونا چاہیے بھائی. اور چوتھی جگہ وہ فا جو کتنی چیزوں کے جواب میں آئے؟ چھ چیزوں کے جواب میں. اور وہ چھ چیزیں کون سی تھیں؟ اول امر، ثانی نہیں، ثالث رابع استفہام، خامس سادس عرض. اور اسی طرح پانچویں جگہ کون سی تھی؟ وہ واو جو کتنی چیزیں، چھ چیزوں کے جواب میں آئے. اور چھٹی جگہ جو وہ او جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو مولانا. اور یہ دو معنی کیوں کیے، الا ان یا الا ان؟ کیونکہ دو گروہ ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے یہ او، اور بعض کیا کہتے ہیں الا ان. تو دراصل یہ الا کے معنی میں ہے، دراصل یہ الا کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے. یہ معنی نہیں کہ الا ان کے معنی میں ہے اور پھر ان بھی مقدر ہے. اگر الا ان کے معنی میں ہو تو پھر تو ان مقدر نکالنے کی الگ ضرورت نہیں، ورنہ تو تکرار ان آئے لازم آئے گا. بھائی ساتویں جگہ کون سی تھی؟ واو عطف. جبکہ اس کا عطف فعل مضارع کے کس پر ہو رہا ہو؟ اسم صریح پر. کس پر؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا اسم دو قسم پر ہے مولانا، ایک اسم صریح، ایک اسم تاویلی. اسم تاویلی جیسے ان یضرب، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اسم تاویلی ہے، کیونکہ ان اس کو کس معنی میں کر دے گا؟ مصدر کے معنی میں کر دے گا، اور مصدر اسم ہوتا ہے. تو یہ اسم ہے لیکن تاویلن ہے. اور ایک اسم صریح ہے کہ ضربن یا مصدر آئے یا کوئی اسم آئے. تو جب فعل مضارع کا عطف ہو اسم صریح پر تو واو کے ساتھ، تو اس واو کے بعد بھی کیا مقدر ہوگا؟ ان مقدر ہوگا. اور دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کا ظاہر کرنا بھی جائز، ایک لام کے بعد اور دوسرا اس واو کے بعد، واو عطف کے بعد. اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ان مقدرہ کا اظہار واجب ہے، اس کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری. اور وہ کون سی؟ لام کیا کس پر داخل ہو جائے؟ لائے نفی پر جب داخل ہو جائے تو دو لام جمع ہو جائیں گے، جو جمع ہونا پسندیدہ نہیں، لہذا درمیان میں کیا لے آئیں گے؟ ان جو مقدر تھا اس کو ظاہر کر دیں گے، لاللہ، اور اس کا رسم الخط بھی خاص ہوگا، ملا کر لکھیں گے. بھائی اس کے بعد بتلایا تھا کہ علم کے مادے کے بعد، یہ علم جیسے جو یقین والے افعال ہیں ان کے بعد جو ان آئے وہ ان مخففہ من المسخلہ ہوتا ہے، اور وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا. وجہ یہ مولانا کہ یہ علم اور یہ افعال یقین پہ دلالت کرتے ہیں، تو اسی طرح انا بھی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یقین پر دلالت کرتا ہے، تو وہ ان کے مناسب ہے. حالانکہ ان ناصبہ جو ہے وہ تو امید اور رجا پر دلالت کرتا ہے، اور امید اور یقین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ضد یا امید ہوگی یا یقین. اور وہ ان جو ظن کے بعد آئے یا ظن جیسے افعال کے بعد آئے اس میں دونوں وجہیں پڑھنا، آپ چاہیں تو اس کو ان ناصبہ بنا لیں، وہ اگلے فعل مضارے کو نصب دے دے گا، اور آپ چاہیں تو اس کو ان مخففہ من المثقلہ بنا. اس کے بعد بتایا تھا جزم دینے والے عامل کون سے ہیں؟ بھائی لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور کلمے، اور کلمے مجازات گنوائے تھے، اور ان میں بتلایا تھا این بھی آیا، اور ایک این تو لفظوں میں آئے گا، اور اسی طرح ایک این مقدر ہوگا. کلمے مجازات یہ تھے مولانا، این، مہما، ازما، حیثما، اینا، متا، ما، من، این، اینا، اور این مقدر. اس کے بعد بتلایا تھا کہ لم بھی فعل مضارع کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں. اور لما بھی کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں. لیکن فرق یہ ہے مولانا کہ لما کے اندر ما قبل میں دوام ہوگا اور ما بعد میں امید ہوگی، ما بعد میں امید ہوگی. نیز یہ فرق ہے کہ لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز، لیکن لم کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد بتلایا تھا ایک کلمہ مجازات جو ہے دو کس دو، یہ چاہے اسم ہو یا حرف ہو، یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں بھائی، اور یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ جملہ اولا سبب ہے کس کا؟ جملہ ثانیہ کا. اور اولا کو شرط کہتے ہیں اور ثانیہ کو جزا کہتے ہیں. اور پھر بتلایا تھا کہ یہ شرط جزا کو کب جزم، ان میں جب فعل مضارع ہے تو حرف شرط یا اس میں شرط جو ہے وہ کب جزم دے گا؟ بھائی بتلایا تھا کہ اگر شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں تو پھر تو عمل نہیں، اور اگر دونوں مضارع ہوں تو دونوں کو کیا دے گا؟ جزم دے گا. اور اگر صرف شرط مضارع ہو تو بھی جزم دے گا، اور اگر صرف جزا مضارع ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں مولانا، جزم دینا بھی اور جزم، لیکن اکثر کیا ہے؟ جزم دیا جائے گا، اکثر جزم دیا جاتا ہے. جی ترکیب آپ کو یاد ہے یا ترکیب بھول گئے مولانا؟ کچھ ترکیب بھی ساتھ ساتھ کر لیں. ان ضربتا ضربتو ترکیب کریں مولانا. کیا کریں گے؟ ان حرف شرط ضربتا ضربا فعل تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ضربتو ضربا فعل تو ون ضمیر مرفوع محلن فائل فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا جملہ خبریہ ہوا. یہ کیا ہوا؟ جملہ خبر. یاد رکھو مولانا یہ شرط جزا میں کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہے یا جملہ شرطیہ انشائیہ ہے؟ جملہ شرطیہ انشائیہ ہے یا جملہ شرطیہ خبریہ ہے؟ تو جزا کو دیکھنا ہمیشہ مولانا. اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوگا, اور اگر جزا انشاء ہو مولانا تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اس کے مطابق آپ ترکیب کرنا بھائی. اور ترکیب کیجئے مولانا. ان تضربنی اضرب کا, ان تضربنی اضرب کا. جی ان حرف شرط تضرب فعل مضارع مجزوم, انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن فاعل, نون وقایہ کا یا ضمیر اعراب بتلاؤ بھائی, منصوب محلن مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اضرب کا. اضرب کا اضرب فعل مضارع مجزوم, انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن فاعل, کاف ضمیر منصوب محلن مفعول, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا, شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہوا. جملہ شرطیہ خبریہ ہوا. خبر دے رہا ہے نا, اگر میری پٹائی کرو گے میں بھی کیا کروں گا؟ آپ کی پٹائی کروں گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. اور بناؤ مولانا. ان ضربتنی فجزاک اللہ خیر الجزا. جی ان حرف شرط ضرب فعل تا ضمیر مرفوع محلن فاعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط فا جزائیہ جزاک اللہ جزا فعل ماضی کاف ضمیر منصوب محلن مفعول لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا مانن جزا ہوئی. کیا ہوئی؟ جزا ہوئی. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ انشائیہ ہوا. جملہ شرطیہ یہ یوں کہو جملہ شرطیہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا مانن بھائی. کیونکہ جزاک اللہ مولانا خبر دے رہا ہے یا دعا دے رہا ہے؟ دعا دے رہا ہے. اور دعا کیا خبر کی قبیل سے ہے یا انشاء کی قبیل سے ہے؟ انشاء کی قبیل سے ہے. دعا دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے. بہرحال بس یہ یاد رکھیں کہ جو جزا پر سارا دار و مدار ہے, اگر جزا خبر ہے تو جملہ خبریہ بن جائے گا, اور اگر جزا انشاء ہے تو جملہ انشائیہ بن جائے گا. اس کے بعد بتلایا تھا کہ جزا پر فا داخل ہوتی ہے. میں نے بتلایا تھا کہ فا دراصل داخل کی جاتی ہے ربط دینے کے لیے. اگر ربط پہلے آ چکا ہو تو پھر فا کے ذریعے ربط دینے کی ضرورت نہیں. اور کیسے پتا چلے گا ربط پہلے آیا یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ حرف شرط نے جزا کے معنی کو ماضی سے جزا کے معنی کو تبدیل کیا ہے یا تبدیل نہیں. اگر اس کے معنی کو تبدیل کیا ہے تو پھر اس صورت میں ربط، اگر تبدیل کر دیا ہے تو ربط آ چکا ہے، اب فعل آنے کی ضرورت، اور اگر تبدیل نہیں کیا تو ربط نہیں آیا. اب ربط کے لیے کس کو لے آؤ؟ فعل لے آؤ. اب آپ مجھے بتائیے ان ضربتنی قد ضربتک، ربط اب فعل لے کر آئیں گے. اس لیے میں نے بتایا تھا کہ قد کس لیے آتا ہے؟ ماضی کی تحقیق کے لیے آتا ہے. تو قد نے آ کر ماضی کے معنی کو پکا کر دیا، اب ان اس کو مستقبل کے معنی میں کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، تو کوئی تبدیلی نہیں آئی جزا کے معنی میں، اور جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا، اور ربط نہیں آیا تو ہمیں ربط چاہیے، اور پھر ربط کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے. بھائی سمجھ میں ہے؟ تو چاہے جملہ اسمیہ ہو پھر بھی فا لانا واجب، جملہ انشائیہ ہو مولانا جزا پھر بھی فا کا لانا واجب، چاہے امر ہو چاہے نہیں ہو. اور اگر فعل مضارع ہو مولانا، پھر فعل مضارع مثبت ہو یا منفی بلا ہو لا کے ساتھ من، تو پھر مولانا فا کا لانا بھی جائز اور فا کا نہ لانا بھی جائز ہے. اس لیے کہ دیکھا جائے تبدیلی آ چکی ہے، کس طرح کے پہلے حال اور استقبال دونوں معنی تھے لیکن اب کون سا ہوا؟ صرف استقبال کا. اور دیکھا جائے تو تبدیلی نہیں بھی آئی کیونکہ استقبال کا معنی تو پہلے سے ہی مضارے کے اندر موجود تھا، تو دونوں جہتوں کی رعایت کے، اور فعل لانا بھی جائز نہ لانا بھی جائز. اور کبھی کبھار بتلایا تھا فا کی جگہ پہ اضافہ مفاجاتیہ بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے مولانا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اس کے بعد بتلایا تھا ان مقدر ہوگا چھ چیزوں کے بعد، بھائی وہی چھ چیزیں کون کون سی؟ امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض، بھائی ان کے بعد. اور تو اس کی وجہ سے ان کا ما بعد فعل کیا آئے گا؟ مجزوم ہوگا. تعلم، تنجو، یہ کیا ہے مولانا؟ مجزوم ہے. لا تکذب یکن خیرن لکا، یہ یکن کیا ہے مولانا؟ مجزوم ہے. حل تزورنا نکرم کا، دیکھا استفہام کے بعد نکر فعل مضارع آیا تو یہ کیا ہوا؟ مجزوم ہوا. بھئی دیکھو بھئی انہی چھ چیزوں کے بعد اگر فا یا واو آئے تو ان ان کے اس کے بعد مقدر ہوگا اور ما بعد فعل کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور اگر فا یا واو نہ آئے اور مضارع آئے تو وہ مضارع مجزوم ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ دراصل جزا ہوگا، اور وہاں پر ان اور شر کیا ہوں گے؟ مقدر ہوں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امر، امر نہیں، استفہام وغیرہ کے بعد اگر فعل مضارع آئے گا تو فعل مضارع مجزوم ہوگا، اور مجزوم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کیا بن رہا ہے؟ جزا بن رہا ہے، اور وہاں پر این بھی مقدر ہے اور شرط بھی مقدر ہے، اور این شرط کو جزم دیتا ہے اور جزا کو بھی جزم دیتا ہے. لیکن اس، یہ اس وقت ہے مولانا کہ جبکہ اول سبب بن رہا ہو کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر جزم دینا بھی، ان کو مقدر نکالنا بھی جائز نہیں ہے. والثالث الامر وهو صيغه يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بان تحذف من المضارع حرف المضارعه ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زدت همزة الوصل مذمومة. امر مولانا، تیسرے فعل ماضی کی بحث بھی پوری ہوئی، مضارع کی بحث بھی پوری ہوئی، اور اب امر آیا بھائی. وہ صیغۃ، وہ ایسا صیغہ ہے، یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب، جس کے ذریعے فعل طلب کیا جائے فاعل مخاطب سے. اضرب مولانا، اس کیا معنی اضرب کا؟ تو مار، یعنی مخاطب سے میں نے فعل کو طلب کیا. کل کیا معنی؟ تم کھاؤ. تو یہ مخاطب سے میں نے فعل کو طلب کیا. بأن تحذف من المضارع حرف المضارعات، ای طور مولانا کہ آپ حذف کر لیتے ہیں مضارع سے کس کو؟ حرف امر کا. کیا طریقہ ہے مولانا؟ امر کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع حذف کرو، اس کے بعد جی آخر میں جزم دے دو اور ہاں تو پہلے شروع کی پہلے بات پوری کر لو. شروع سے حرف مضارع حذف کریں گے, اس کے بعد ماں بات کو دیکھیں, اگر وہ متحرک ہے تو کوئی شروع میں کچھ لانے کی ضرورت نہیں, اور اگر وہ ساکن ہے تو شروع میں کیا لے آؤ, حمزہ وصل لے آؤ, اور حمزہ وصل مضموم لائیں گے. اگر عین کلمہ یعنی ثالث کیا ہو, مضموم ہو, اور اگر ثالث مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے, مکسور لائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو مولانا جب تیسرا حرف یعنی عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل بھی کون سا لاتے ہیں, مضموم لاتے ہیں. بھئی کیوں مضموم لاتے ہیں؟ بھئی یاد رکھو حمزہ وصل میں اصل ہے اس کو مکسور ہونا چاہیے, جہاں بھی آپ حمزہ وصل لاتے ہیں کون سا لاتے ہیں. تو یہاں کیوں مضموم لے کر آئے؟ کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم شروع میں لے آئے حمزہ وصل مکسور اور ما بعد تیسرا حرف کیا ہے, مضموم, تو لازم آئے گا خروج مین الکسرہ الی الضمہ. کسرہ سے کس کی طرف خروج لازم آئے گا؟ ضمہ کی طرف, اور کسرہ کے بعد فوراً ضمہ کی طرف جانا, اور ضمہ کا پڑھنا بڑا ثقیل ہے, بڑا ثقیل ہے. سمجھ نہیں آیا؟ تو سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ضمہ سے کسرہ کی طرف آنا بھی بڑا قلیل ہے, بڑا ثقیل ہے. اسی لیے اس وزن پر, فعل وزن پر عربی میں بہت کم کم الفاظ آئے ہیں, ایک دو یا تین لفظ آئے ہیں پورے عربی کے اندر. دعل, اس دعل آیا, ضمہ سے کس کی طرف گئے ہیں ہم؟ کسرہ کی. لیکن ضمہ سے کسرہ کی طرف اوپر سے نیچے کو آنا یہ ثقیل تو تھا, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ تو کسرہ سے کس کی طرف جا رہے ہیں, ضمہ, یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ثقیل ہے, اس سے بھی بڑھ کر ثقیل ہے. اس پر آپ کو کہیں گے بھائی کہ کسرہ کے بعد فوراً ضمہ تو نہیں آ رہا, درمیان میں تو ساکن بھی ہے, انصر ہے. اگر ہم انصر کہہ دیں تو ہم کسرہ کے بعد فوراً ضمہ تو نہیں آ رہا, بلکہ درمیان میں کیا آ رہا ہے, نون ساکن آ رہا ہے, تو فاصلہ آ گیا. کہتے ہیں بھائی ساکن بمنزلہ مردے کے ہے, ساکن بمنزلہ مردے کے ہے, اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ کل عدم ہے, گویا ہے ہی نہیں, تو لہذا اس وجہ سے ضمہ پڑتے ہیں بھائی. اچھا, اور اگر عین کلمہ یعنی ثالث کیا ہو, مفتوح ہو یا مکسور ہو, تو حمزہ وصل کیسا لاتے ہیں, مکسور لاتے ہیں. بیان تحذیف من المضارع حرف المضارعاتی, کہ آپ حذف کر لیتے ہیں فعل مضارع سے حرف مضارع کو, ثم تنظر فان کان ما بعد حرف المضارعات ساکنا, پھر فعل حرف مضارع کے بعد ساکن تھا, کما بعد ساکن تھا, زدت حمزۃ الوصل, تو آپ بڑھا دیں گے شروع میں حمزہ وصل کو, مضموم اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا, مضموم کب, ان ضمہ ثالثہ, اگر ثالث یعنی عین کلمہ کیا ہے, مضموم ہے. نحو انصر بھائی, نحو انصر و مکسورتن, اور حمزہ وصل اس حال لائیں گے اس حال میں کہ مکسور ہوگا, ان فتح او ان کا سارا, اگر ثالث کیا ہو, مفتوح ہو یا مکسور ہو, کا اعلام, دیکھو ثالث عین لام کلمہ مفتوح ہے, لام و ازرب, دیکھو را کیا ہے, مکسور ہے, و استخرج, تو لام کلمہ دیکھیں گے مولانا, اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل شروع میں مضموم لائیں گے, اگر وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو کیا لے کر آئیں گے, حمزہ وصل بھی مکسور لے کر آئیں گے. جیسے استخرج, و ان کان متحرکان, اور اگر حمزہ اگر ما بعد حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد ما بعد کیا تھا, متحرک تھا, فلا حاجت الى الحمزۃ, تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے حمزہ کی مولانا, پھر حمزہ لانے کی ضرورت نہیں. جیسے عید, اصل میں کس سے بنا ہے, بعدا یا عید سے بھائی, پھر کیا کیا مولانا, علامت مضارع حذف کی تو عید رہ گیا بھائی, تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں کیونکہ عین متحرک ہے. وحاسب, حاسب یحاسب, یحاسب سے کیا کیا مولانا, علامت مضارع کو حذف کیا بھائی، تو ہا متحرک تھی تو اسی طرح رکھا اور آخر سے جزم دے دیا. والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اور باب افعال سے جو امر آتا ہے وہ قسم ثانی سے ہے. بھائی دو قسمیں پڑی نا، ایک وہ قسم کہ جس میں حرف مضارع کو حذف، علامت مضارع حذف کریں تو ماں بعد کیا ہوگا؟ ساکن اول. ثانی قسم کیا تھی کہ ماں بعد کیا ہوگا؟ متحرک. تو کہتے ہیں یہ باب افعال کا امر یہ کس قسم میں سے ہے؟ ثانی، کہ یہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ماں بعد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یکرمو یا کو حذف کیا تو وہ جو حمزہ یہاں حذف ہوا تھا وہ واپس آیا تو کیا رہ گیا؟ اکرمو رہ گیا. تو اب مولانا حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں. وہ مبنی علی علامت الجزم، اور امر مبنی ہوتا ہے علامت جزم پر. کہ اضرب، یہ کون سی قسم ہے مولانا جی؟ پہلی قسم تھی بھائی. اغزو یہ کیا ہے بھائی جی؟ اغزو تیسری قسم بھائی. یہاں سے کیا گرا ہے؟ واو گرا ہے. ارمی یہاں سے کیا گری ہے؟ یا. اسعا یہاں سے کیا گرا؟ ازربا، ازربو، ازربی یہ کون سی قسم ہے؟ یہ دوسری قسم. سمجھ میں ہے؟ تو ازرب مولانا وہ پہلی قسم ہے جس کے اندر بھائی جزم کس کے ساتھ آیا کرتا تھا؟ سکون کے ساتھ. اغزو اور ارمی یہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے، ناقص واوی اور ناقص ہے، اور ان میں جزم کس کے ساتھ آتا تھا؟ حذف لام. اسا یہ چوتھی قسم تھی اعراب والی مولانا، جس میں کیا آیا کرتا تھا؟ جس کے آخر میں الف تھا، تو اس میں حذف لام کے ساتھ جزم آتا تھا. اور ازربا، ازربو، ازربی یہ وہ صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی تھا، ان کا جزم کس کے ساتھ آتا تھا؟ حذف نون کے ساتھ. اسی لیے کہا وہ ہوا مبنی، یہ امر مبنی ہے لیکن اعلی علامت الجزم، کس پر؟ علامت جزم پر. فاصل فعل ما لم يسم فاعله، فعل ما لم، ایسا فعل مولانا، فعل ما، فعل اس مفعول کا، لم يسم فاعله جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو. ہوا فعل حذف فاعل مجہول کی بات کر رہے ہیں. ہوا فعل حذف فاعله وہ فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا جائے کر دیا گیا ہو. اقیم المفعول مقامہ اور مفعول کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہو. ویختص بالمتعدی اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ مولانا؟ فعل بھائی فعل متعدی، فعل مجہول کس سے آئے گا؟ ہمیشہ فعل متعدی سے. اس لیے کہ آپ نے فائل کو حذف کر کے مفعول کو کیا بنانا ہے؟ نائب فائل. اور مفعول ہوگا تو نائب فائل بنائیں گے بھائی اس کو، اگر مفعول ہی نہیں تو پھر تو نائب فائل. سمجھ میں آئے؟ تو چاہے اس کا مفعول بلا واسطہ آئے جیسے ضربت زیدن، ضربت، یا اس کا مفعول بواسطہ حرف جر کے آئے مررت بزیدن. یاد رکھو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ جب فعل سے متعلق ہوتا ہے تو یہ بھی دراصل فعل کا مفعول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مررت بزیدن. لیکن مررتو فعل چونکہ براہ راست مفعول میں عمل نہیں کرتا تو ہم با کے واسطے سے اس کو لے آئے. مررتو زیدن تو ہم کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ مررتو کیا کرتا ہے؟ مفعول کو نصب نہیں دیتا، اور یہاں مفعول تو چاہیے، تو پھر وہ مفعول کس کے واسطے سے لے آئے؟ با کے واسطے سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی غیر صریح. ایک ہوتا ہے مفعول بھی صریح جس کو وہ نصب دیتا ہے ضربتو زیدن، یہ مفعول بھی صریح ہے. اور ایک حرف جر کے واسطے سے جو فعل کے ساتھ ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی غیر صریح کہتے ہیں. تو متعدی چاہے بغیر حرف جر کے ہو چاہے بواسطہ حرف جر کے ہو. وعلامته في الماضي ان يكون اوله مذموما فقط، اور علامت مضارع ماضی کے اندر مولانا فعل مجهول کی یہ ہے کہ اس کا اول مذموم ہوگا. بھئی تین قسم کے باب ہیں، تین قسم کے ماضی ہے بھئی. تین قسم کے، ایک وہ ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، استخرج، اس سے فعل مجہول کیسے بنائیں گے یہ بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے. ایک وہ فعل ماضی ہے جس کے شروع میں تا آتی ہے، تزاربا، اس سے فعل مجہول کیسے بنائیں گے. تفعل، اس سے شروع فعل مجہول کیسے بنائیں گے. دوسری قسم، تیسری وہ جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل آئے اور نہ تا آئے. کتنی قسم پر ہوئی؟ ایک وہ جس کے شروع میں حمزہ ہے، دوسری وہ جس کے شروع میں تا ہے، تیسری وہ جس کے شروع میں. جی بھائی، وہ جس کے شروع میں نہ تا آ رہی ہے نہ حمزہ وصل آ رہی ہے، اس کے پہلے کلمے کو ضمہ دے دو اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دو، فعل مجہول بن جائے گا. زاربا، اول کو کیا دے دو؟ ضمہ، آخر سے ما قبل کو کیا دے دو؟ کسرہ. کیا بن جائے گا؟ زوریبا. سمجھ نہیں آیا؟ قاتلا، اس سے بناؤ ذرا بھائی، شروع کے کیا دے دو؟ ضمہ، اور اس کی وجہ سے الف کس سے بدل گیا؟ واو سے، اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دو؟ کسرہ، اگر کسرہ نہ ہو تو یہاں کسرہ دیا، کیا بن گیا؟ قوتیلا. اس کا یہ طریقہ ہے. اور اگر شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے، اگر شروع میں تا آ رہی ہے، پھر اول کو بھی ضمہ دو، ثانی کو بھی ضمہ دو، اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دو. تزاربا، اول کو بھی ضمہ دو، تا کو، تا کے ساتھ والے کو بھی ضمہ دو، تو زو، اور الف کو کس سے بدل دو؟ واو سے، اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دو؟ تو زو ربا. تفعل، جی کیا کریں گے؟ تا کو بھی، فا کو بھی، اور آخر سے ما قبل کیا دے دو؟ کیا بن جائے گا؟ تو فعلا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تیسرا وہ ہے جس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے وصل آئے، اس میں پہلے کو ضمہ دے دو، یعنی حمزہ ہے وصل کو کیا دے دو؟ اور ثانی کو نہیں، ثالث کو، اس کو بھی ضمہ دے دو. ثانی تو ساکن تھا نا، حمزہ ہے وصل، اسی لیے. اور ثالث کو بھی کیا دے دو؟ اور آخر سے ما قبل کسرہ دے دو. استخراجا، اول کو کیا دے دو؟ ثالث کون ہے؟ تا، اس کو بھی کیا دے دو؟ تو کیا بن جائے گا؟ آخر اس کو خریجا، آخر سے ما قبل کسرہ دی. صورت سمجھ میں آگئے؟ وَعَلَامَتُهُ فِي الْمَاضِي، اور علامت اس کی ماضی میں یہ ہے، اَنْ يَكُونَ أَوَّلُهُ مَزْمُومًا فَقَدْ، کہ صرف اس کا اول مضموم ہوگا، اور وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ مَقْسُورًا، اور آخر سے ما قبل مقصور ہوگا. فی الابواب التی، ان ابواب کے اندر، لیست فی اوائلہا حمزۃ وصل، ان کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو. ولا تاء زائدہ، اور نہ ہی تاء زائدہ ہو. نحو ضربا ودحرجا واکرما. جی یہ تو ایک قسم تھی. دوسری، وان یکون اولہ وثانیہ مضموما، اول اور ثانی دونوں مضموم ہوں گے. وما قبل آخر ہی کذالک، اور آخر سے ما قبل اسی طرح ہوگا، یعنی مقصور ہوگا. یہ کس میں ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں فی ما فی اول ہی تا ان زائدت، جن کے شروع میں کیا رہی ہوتا ہے، جیسے تو فضل و تزوربا. وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَالثَّالِثُهُ مَزْمُومًا، اور تیسری صورت جو تھی مولانا، کہ اول کو بھی کیا دے دو؟ اول اور ثالث دونوں کیا ہوں؟ مضموم ہوں گے، اور آخر سے ما قبل اسی طرح ہوگا، یعنی کہ وہ مقصور ہوگا. فی ما، ان افعال کے اندر، فی اولہ حمزۃ وصل، جن کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، جیسے استخرج اقتدر. دیکھا، حمزہ وصلی کو بھی ضمہ دیا، تا کو بھی ضمہ دیا، اور آخر سے ما قبل کو کیا دیا؟ کسرہ، اقتدر. والحمزۃ تتبع المضموم ان لم تدرج، اور حمزہ تابع ہوگی مضموم کے. حمزہ کیا ہوگی؟ تابع ہوگی مضموم کے. ان صورتوں میں بھائی، مضموم کے بھائی، ہم نے ثالث کو ضمہ دیا، تو حمزہ وصل کو بھی کیا دے دیا؟ ضمہ دے دیا. کیا دے دیا؟ استخرجا، تا کو ضمہ دیا ہے، تو ساتھ حمزہ کو بھی کیوں دیا ضمہ؟ اس لیے کہ ورنہ تو خروج من الکسرہ الی ضمہ اگر اس تخرجہ کر دیں تو پھر کیا لازم آئے گا؟ خروج من الکسرہ الی ضمہ، اور وہ بڑا ثقیل ہے، تو جب تا کو ضمہ دیا تھا تو ساتھ ساتھ ہم نے حمزہ کو بھی یہی بات کر رہے ہیں، والحمزۃ تتبع المضموم، اور حمزہ تابع ہوگی مضموم کے، الم تدرج اگر وہ درج عبارت میں نہ آئے، درمیان عبارت میں نہ آئے مولانا، اس لیے کہ درمیان عبارت، درج عبارت میں تو حمزہ وصل کیا ہے؟ گر جاتی ہے، درمیان عبارت میں حمزہ وصل کیا ہے؟ اگر نہ گر گئی پھر تو ضمہ کسرے کی بات ہی چھوڑو، کچھ پھر تو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ہاں اگر درمیان میں نہ آئے، شروع میں آئے، اب اس پر کچھ پڑھنا ہے تو کسرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ضمہ پڑھیں گے، اور اس تخرجہ کہیں گے. وفی المضارع، اچھا مولانا یہ تو ماضی کا طریقہ تھا، ماضی کے اندر بھائی اس طرح کرتے تھے بھائی کہ تین قسم پر تھا، جس کے شروع میں حمزہ وصل بھی نہ آئے، تائے زائدہ بھی نہ آئے، تو وہاں کیا کرتے تھے؟ صرف اول کو ضمہ اور آخر سے ما قبل کو کسرہ، اور جس کے شروع میں تا زائدہ آئے تو تا کو بھی ضمہ اور ما بعد کو بھی ضمہ اور آخر سے ما قبل کو کسرہ، اور اگر شروع میں حمزہ وصل آئے تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ اور ثالث کو بھی ضمہ اور آخر سے ما قبل کو کسرہ. یہ تو مضارع ماضی کی بات تھی. وفی المضارع، اور مضارع کے اندر، ان یکون حرف المضارعاتی مضمومن، کون سا حرف مضموم ہوگا؟ حرف مضارع مضموم ہوگا. وما قبل آخره مفتوحا، اور آخر سے ما قبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. جیسے یضرب یضرب تھا، علامت مضارع کو ضمہ دو اور آخر سے ما قبل فتحہ دے دو تو یضرب سے کیا بن جائے گا؟ ویستخرج الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعلۃ وملحقاتها الثمانیہ فإن علامة فيها فتح ما قبل الآخر. مگر یہ افعال ہیں بھئی، یہ وہ افعال ہیں جن کی ماضی چار حرف پر مشتمل تھی. کون کون سے ابواب تھے؟ باب افعال، ثانی تفعیل، ثالث مفعلہ، اور فعلہ. باب تو ان کے اندر ان کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں بھئی ان کے اندر علامت مضارع تو پہلے سے مضموم تھی. قاتلا یقاتل، اکرما یکرم، کرما یکرم، دحرجا یدحرج، تو لہذا علامت ان کی علامت جو ہے یا پر علامت مضارع پر ضمہ نہیں، کیونکہ وہ تو معروف میں بھی ضمہ آتا ہے، تو پھر کیا علامت ہے ان کی؟ کہتے ہیں ان کا آخر سے ما قبل صرف فتحہ آئے گا، پہلے کسرہ تھا، آپ کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. تو یکرم، دیکھو صرف فتحہ سے پہلے یکرم، الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعلۃ، مگر ان ابواب کے اندر، وملحقاتها، اور اس باب فعللہ کے جو ملحقات ہیں، الثمانیتی، کتنے پڑھیں آپ نے بھائی؟ آٹھ پڑھے ہیں، سات پڑھے ہیں جی، سات ہیں مولانا، یہ ایک کتابت کی غلطی ہے، لیکن ایک مرتبہ آ گئی تو اسی طرح کتاب میں لکھی جاتی ہے. تو دراصل سات ابواب ہیں، ملحقات سات ہیں. تو دیکھا، فإن العلامة فيها فتح ما قبل الآخر، اس لیے کہ ان کے اندر علامت صرف کیا ہے؟ آخر سے ما قبل فتحہ ہے، اور علامت مضارع پر ضمہ تو معروف کے اندر بھی مضموم ہوتا ہے، وہ پہلے نحو یحاسب ویدحرج وفی الاجوف ماضیہ. اجوف کے اندر مولانا، اجوف کے صیغوں میں ذرا تفصیل ہے، وہ بتلائیں گے. اجوف کی ماضی کا الگ حکم ہے. وفی الاجوف، اور اجوف کے اندر ماضیہ، اس کی ماضی جو ہے قیل وبیع، یہ قیل بھی پڑھیں گے. قیل اصل میں کیا تھا مولانا؟ قویلا تھا، تو پھر کیا کیا مولانا؟ واو کی حرکت ما قبل کو دی شاباش، اور ما کسرے کی وجہ سے اس کو کس سے بدل دیا؟ کیا ہو گیا؟ قیلہ. تو اس کے اندر قیلہ پڑھنا بھی جائز. دوسری صورت بھائی، کسرہ ما قبل کو نقل نہ کرو، واو کو ساکن کر دو بس، کیا پڑھیں گے؟ قولا بوعا، یہ پڑھنا بھی جائز ہے. سمجھ میں آئے دوسری لغت، یہ بھی جائز. تیسرا یہ کہ ضمہ کسرہ نقل کر دیا، ما قبل کو دے دیا اور واو کو کیا کر دیا، یا سے بدل دیا، تو کیا بنا؟ قیلا. لیکن اب اس کو قیلا نہ پڑھیں بلکہ اس کسرے کو تھوڑی سی ضمے کی بو دے دیں، یا اس جو ضمے کی بو دے دیں قیولا. کیا پڑھیں گے؟ ضمے کسرے کے ساتھ تھوڑی سی ضمے کی بو دینی ہے آپ نے، ضمہ تھوڑا سا حرکت ضمے والی بھی ساتھ ملا دیں قیولا. کیا پڑھیں گے؟ قیولا. تو یا کو واو کی بو دینا، واو کی حرکت تھوڑی سی دینا، اس کو کہتے ہیں اشمام. کیا کہتے ہیں؟ اشمام. وفی الاجوفی، اور اجوف کے اندر ماضی ہی، اس کی ماضی جو ہے قیلا و بیا، قیلا و بیا بھی پڑھیں گے. پہلی مولانا کون سی مثال ہے؟ جی واوی، اجوف واوی. دوسری اجوف آئی، بیا بھی پڑھ سکتے. وبل اشمام، اشمام کے ساتھ بھی پڑھیں گے. کیسے؟ قیولا بیوا. وبل واوی، اور واو کے ساتھ بھی پڑھیں گے. کیسے مولانا؟ قولا، اصل میں کیا تھا؟ قویلا، تو واو کو ساکن کر دیا، قولا ہوا. بوا، اصل میں کیا تھا؟ بویا، تو ماقبل ضمے کی وجہ سے یا کو بھی کس سے بدل دیا؟ ساکن کر کے واو سے بدل دیا، کیا ہوا؟ بوا ہوا. وکذالک، اور اسی طرح ہے باب اختیرا و انقیدا. باب اختیرا انقیدا بھی اسی طرح ہے، وہاں بھی یوں پڑھیں گے اختیرا، ایک یہ، دوسرا اختورا، جی تیسرا اختیورا، اختیورا. انقیدا میں بھی یوں پڑھیں گے، پہلا کیسے پڑھیں گے؟ انقیدا. ثانی انقودا. ثالث انقیودا. سمجھ میں آیا بھائی؟ دون استخیرا و اقیما، استخیرا اور اقیما میں نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ لفقد فعل فیہما، اس لیے کہ ان کے آخر میں فعلا وزن نہیں آیا. بھائی اختیرا انقیدا کے آخر میں فعلا وزن آیا تھا، اور تو قیلا اور بیا کا وزن بھی کیا تھا؟ قیلا کس وزن پر تھا؟ اصل میں قویلا فعلا تھا. بیا بھی کس وزن پر تھا؟ بویا فعلا. تو جہاں یہ فعلا وزن آخر میں آئے گا وہاں اس طرح تین حرکتیں پڑھیں گے مولانا اجوف کے اندر، اور جہاں پر یہ وزن فعلا نہیں آئے گا وہاں پر یہ تین جائز نہیں. اب دیکھیے استخیرہ کے اندر یہ تین، یہ فعلا وزن نہیں، لہذا یہ تین پڑھنا جائز نہیں. استخیرہ اصل میں کیا تھا؟ استخیرہ، تو فعلا وزن آیا استخیرا، خا ساکن ہے، خا پر ضمہ ہوتا خا پر تو فعلا بنتا، اور خا تو اصل میں کیا ہے، تو فعلا وزن آیا نہیں. جبکہ اختیرا میں تھا، اختیرا کیا تھا؟ اختیرا تو یرا فعلا. اسی طرح انقیدہ اصل میں کیا تھا؟ ان کو یہ دا، کو یہ دا فعلا وزن بڑا، جبکہ استخیرہ میں ایسا وزن نہیں آ رہا. استخیرہ یہ تو خا ساکن ہے، خا پر ضمہ ہوتا تو وزن بنتا. اقیما اصل میں کیا تھا؟ اقویما، تو یہاں پر بھی قاف کیا ہے؟ ساکن ہے، تو قویما ہوتا تو وزن بن جاتا فعلا، لیکن قاف ساکن تو ان میں یہ نہیں پڑھیں گے. لفقد فعلا فیہا، اس لیے کہ ان کے آخر میں فعلا کا وزن مفقود ہے. فقد کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، نہ ہونا. وفی مضارعہ، بھائی یہ تو اجوف کی ماضی کی بات ہوئی، اب اجوف کے مضارع بتلا رہے ہیں. وفی مضارعہ، اور اجوف کے مضارع کے اندر مولانا تقلب العین الفن، عین کو کس سے بدلتے ہیں بھائی؟ الف سے بدلتے ہیں. پہلے کیا تھا؟ یقولو. کیا تھا؟ یقولو. اور عین کیا ہے مولانا؟ عین کلمہ واو، اس کو الف سے بدلا، اور شروع میں کیا دیا تھا؟ ضمہ، تو کیا پڑھا؟ یقالو. یبیعو، شروع میں ضمہ دیا اور یا کو کس سے بدلا؟ الف سے، یباعو ہوا. تو مضارع میں عین کلمہ الف سے بدل دیں گے، جیسے یقال ویباع کما عرفت فی التصریف، جیسے کہ آپ کس میں جان چکے ہیں، علم صرف کے اندر. بھائی سمجھ میں آئے، بار بار پتہ چل رہا ہے، معلوم ہوا صرف مقدم ہے، پہلے صرف سیکھی جائے اس کے بعد کس کو شروع کیا جائے، نحو کو. بھائی مستقصن، بھائی مستقصن پورے طور پر، پورے طور پر، جیسے کہ آپ صرف میں پورے طور پر جان چکے ہیں طریقہ. بھائی فصل الفعل اما متعد وهو ما فعل، یا تو متعدی ہوگا یا فعل لازم آگے آ رہا ہے. بھائی یا فعل لازم ہوگا، متعدی جو ہے وہ ما يتوقف فهم معناه على متعلق غير الفاعل. بھائی فعل متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہاں فائل کے ساتھ مل کر بات پوری نہ ہو، فائل کے علاوہ وہ ایک اور متعلق کو چاہتا ہے، وہ ہے جس کا موقوف ہو، جس کے معنی کا سمجھنا، علی متعلق غیر الفاعل، ایسے متعلق پر جو فائل کے علاوہ ہو. کا ضاربا، تو ضاربا فائل کو بھی چاہتا ہے اور مضروب کو بھی چاہتا ہے، جب تک مضروب نہیں ضاربا فعل کا وجود نہیں ہو سکتا. وَإِمَّا لَازِمٌ، یا کیا ہوگا مولانا؟ لازم ہوگا. بھائی فعل لازم متعدی کا اردو میں نے بتلایا تھا، بھائی اردو میں ترجمہ کرو، اگر جملے میں نے آئے تو فعل کون سا ہوگا؟ متعدی، اور اگر نے نہ آئے تو پھر یہ فعل لازم ہوگا. وَهُوَ مَا بِخِلَافِهِ، اور وہ ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی جس کے معنی کا سمجھنا فائل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہ ہو. قَعَدَ، وہ بیٹھا. وقام، وہ کھڑا ہوا. یہاں اور کس فائل کے علاوہ اور کسی مفعول کی ضرورت نہیں. والمتعدی قد یکون الی مفعول واحد، اور متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا. کا ضرب زید عمرن، زید نے عمر کی، تو ضرب کتنے مفعول چاہتا ہے؟ ایک، تو متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا. وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ، اور کبھی کس کی طرف ہوگا؟ دو مفعولوں کی طرف. کَأَعْتَى زَيْدٌ عَمَرًا دِرْحَمًا، عطا کیا زید نے عمر کو درہم. تو دیکھو عمرن مفعول اول، درہمن مفعول ثانی، تو یہ دو آتا ہے مولانا، یہ دو مفعول چاہتا ہے، تو یہ باب اعطیتُ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اعطیتُ کہلاتا ہے. وَيَجُوزُ فِيهِ الْاِخْتِصَارُ عَلَىٰ أَحَدِ مَفْعُولَيْهِ، اور جائز ہے اس میں اکتفا کرنا دو مفعولوں میں سے ایک پر، اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں آتَيْتُ زَيْدًا، آتَيْتُ دِرْحَمًا، تو چاہے دونوں ذکر کریں آتَيْتُ زَيْدًا دِرْحَمًا، اور چاہے تو ایک پر اکتفا کر لیں. تو آتیتُ زیدن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، او آتیتُ درہمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بخلاف باب علمتُ، بخلاف باب علمتُ کے. بھئی دیکھو دو قسم کے افعال ہیں جو دو مفعول چاہتے ہیں. کچھ باب علمتُ کہلاتے ہیں جن کا آگے باقاعدہ ذکر بھی کریں گے، علمتُ، رأیتُ، خلتُ، حسبتُ، ظننتُ وغیرہ، ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. سات ہیں مولانا، کتنے ہیں؟ سات ہیں، یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں، یہ دو مفعول چاہتے ہیں. اور ان کے علاوہ اور افعال بھی ہیں، وہ بھی بعض اوقات دو مفعول چاہتے ہیں، وہ بھی دو مفعول بعض چاہتے ہیں ان میں سے، لیکن وہ باب اعطیتُ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اور فرق کیا مولانا کہ باب اعطیتُ کے اندر دونوں مفعول الگ الگ ذاتیں ہوں گی، باب اعطیتُ میں دونوں مفعول، اور باب علمتُ کے اندر دونوں ایک ذات ہوگی. اعطیتُ زیدًا درہمًا، مفعول اول کون مولانا؟ زید. مفعول ثانی کون؟ اور دونوں الگ ذاتیں ہیں یا ایک ہی ہیں؟ بھئی الگ الگ ذاتیں ہیں. اور دوسرے علمتُ زیدًا فاضلًا، میں نے زید کو کیا جانا؟ فاضل. زید سے کون سی ذات مراد ہے؟ وہی جو جس پہ فاضل دلالت کر رہا ہے. تو فاضل اور زید کیا ہیں؟ ایک یہ ذات ہیں، وہی زید فاضل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو باب اعطیتُ کے اندر دونوں مفعول جو ہیں دو الگ ذاتیں ہوتی ہیں، اور باب علمتُ کے اندر دونوں کی ذات ایک ہی ہوتی ہے. یہ باب علمتُ کے اندر یاد رکھو، یہ جو دو مفعول ہیں یہ دراصل مبتدا خبر تھے، اصل میں تھا زید فاضل، زید کیا ہے، پھر اس مبتدا خبر پر علمتُ داخل ہوا، اس علمتُ نے دونوں کو مبتدا اور خبر کو کیا بنا دیا، مفعول بنا دیا. لہذا تو چونکہ ان میں سے اس وقت تو یہ مفعول ہیں دونوں، لیکن در حقیقت یہ آپس میں مبتدا خبر ہیں، اور مبتدا خبر کے بغیر نہیں آ سکتا، اور خبر مبتدا کے بغیر نہیں آ سکتی. لہذا ان دونوں میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز، یا تو دونوں کا حذف کرو، علم تو کہہ دو بس، جبکہ مخاطب کو پتہ چل رہا ہو، قرینے سے وہ سمجھ جائے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور یا پھر دونوں کو کیا کرو، ذکر کرو، جبکہ باب آتا ہی تمہیں ایک کو ذکر کرو اور ایک کو حذف کرو، یہ بھی جائز ہے. دونوں کو ذکر کرو یہ بھی جائز ہے. فرق دونوں میں سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں مولانا ویجوز فی الاقتصار علی احد مفعولیہ، اور کافی جائز ہے اکتفا کرنا اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر بھی، کا اتیت زیدن او اتیت درہما، بخلاف باب علیم تو، بخلاف کس کے باب ہے، وہاں پر ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز، یا تو دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کرو، حذف کرو، اس لیے کہ بظاہر تو وہ دونوں مفعول ہیں لیکن در حقیقت وہ آپس میں کیا ہیں، مبتدا خبر ہیں. وَإِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِيلَ، یا مولانا کس کی طرح مضاف، کتنے مفعول چاہے گا، فعل متعدی ہوگا یا تین مفعولوں کی طرف، نحو عالم اللہ زیدن عمرن فاضلن، اللہ نے بتلا دیا زید کو کہ عمر فاضل ہے، اللہ نے علم دیا زید کو کہ عمر کیا ہے، فاضل ہے. تو دیکھو زیدن مفعول اول، عمرن مفعول ثانی، فاضلن مفعول ثالث. بھائی ان میں بھی یاد رکھو، اچھا یہ کون سے ہیں بھائی، ایک تو عالمہ آیا، عالمہ کتنے مفعول چاہتا ہے، عالمہ تین مفعول. بھائی یاد رکھو ایک فعل لازم ہو اس کو متعدی بنانے کے کئی طریقے ہیں، بہرحال ایک طریقہ ان میں سے یہ ہے، اس کو باب افعال میں لے جاؤ. تو اگر وہ پہلے فعل لازم تھا تو اب کیا بن جائے گا، متعدی بیک مفعول ہو جائے گا. ذہبت کا معنی میں گیا، اور اذهبت زیدا میں زید کو لے گیا، تو پہلے یہ لازم تھا اب باب افعال میں لے گئے، تو اس کے کتنے مفعول چاہنے لگا، ایک چاہنے لگا. اور اگر پہلے ایک چاہتا تھا تو اب دو چاہے گا مولانا، جیسے حفرت نہرن میں نے نہر کھودی، یہ ایک مفعول چاہتا تھا، اب آپ اس کو باب افعال میں لے گئے، حفرت زید نہرن یعنی میں نے نہر کھودنے میں زید کی مدد کی، تو دو مفعول. اور اگر پہلے سے دو چاہتا تھا اب باب افعال میں لے جاؤ تو وہ تین چاہے گا، علم تو زیدن فاضلن، کتنے مفعول علم تو چاہتا تھا، دو. اب اعلم تو کہہ دیں مولانا تو اب تین چاہے گا، اعلم تو زیدن عمرن فاضلن. سمجھ میں آیا؟ تو مولانا ایک تو اعلمہ ہوا بھائی، ومنہ اور اسی میں سے ہے جو تین مفعول چاہتے ہیں، ارا انبا و نبا و اخبر و خبر و حدث، یہ جو مولانا چھ مزید ہیں، تو سات ہو گئے کل. یہ مولانا یہ ساتوں کیا چاہتے ہیں، تین مفعول، اور سب کا معنی ہے خبر دینا، سب کا معنی خبر دینا. سمجھ میں آیا بھائی؟ آرا میں نے زید کو دکھلایا بھائی، میں نے زید کو دکھلایا، یہ بھی خبر کے معنی میں بن جائے، میں نے زید کو دکھلایا کہ عمر کیا ہے، فاضل ہے، یعنی خبر ہی دی. وانبا اس کا بھی وہی معنی، نبا اخبار خبر حدث، سب کا یہی معنی بھائی. وَهَذِهِ السَّبَعَةُ مَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ كَمَفْعُولِ أَعْطَيْتُ فِي جَوَازِ الْاِخْتِصَارِ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا. بھئی ان کے کتنے مفعول ہیں بھئی، کتنے مفعول چاہتے ہیں، ادھر دیکھو بھئی، بابِ أَعْطَيْتُ کے اندر آپ نے کیا پڑھا، ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی، بابِ عَلِمْتُ کے اندر کیا پڑھا، دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز. تو یہ جو باب عالمہ ہے یہ تین مفعول چاہتا ہے، یاد رکھو، یہ دیکھو یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے. یہ جو دوسرا اور تیسرا ہیں یہ آپس میں باب علمتو کے مفعولوں کی طرح ہیں، یہ دوسرا اور تیسرا کس کی طرح ہیں، اب باب علمتو کے مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز، لہذا دوسرے اور تیسرے میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز، یا تو دوسرے تیسرے دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کر لو، حذف کر لو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب ان دوسرے اور تیسرے کا ایک مجموعہ بنا لو، یہ ایک سمجھو، کیا سمجھو؟ اور پہلے کو، تو پہلا ان دو کی طرف نسبت کرتے ہوئے باب آتیتو کے مفعول کی طرح ہے، یعنی چاہو تو پہلے کا حذف کر لو، چاہے تو دونوں کو ذکر کرو، یعنی پہلے کو بھی اور دوسرے اور تیسرے کا جو مجموعہ ہے دونوں کو، تو پہلے کو بھی ذکر کرو اور دوسرے تیسرے، اور چاہے تو پہلے کو حذف کر لو، چاہے تو دوسرے کو حذف کر لو اور پہلے کو کیا کر دو. سمجھ میں ہے؟ تو دوسرے اور تیسرے کو حذف کر دیا اور پہلے کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو دوسرا اور تیسرا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے پہلا مفعول باب آتیتو کی طرح ہے، آپ چاہیں تو پہلے کو پہلے اور دوسرے اور تیسرے ان سب کو کیا کریں، ذکر کریں، آپ چاہیں تو پہلے کو حذف کر دیں اور دوسرے تیسرے کو کیا کریں، ذکر کریں، اور آپ چاہیں تو پہلے کو ذکر کریں اور دوسرے تیسرے کو کیا کر دیں، حذف کر دیں. اور لیکن دوسرا اور تیسرا آپس میں کس کی طرح ہیں؟ باب علمتو کی طرح، اور باب علمتو کے اندر ایک پر اکتفا کرنا جائز. تو آپ یا تو دونوں کو ذکر کریں گے دوسرے اور تیسرے کو، یا دونوں کو کیا کریں گے، حذف کریں گے. وَهَذِهِ السَّبَاتُ، اور یہ سات جو ہیں مولانا، مفعول والاول مع الاخرین، ان کا پہلا مفعول جو ہے آخری دو کے ساتھ، پہلا مفعول کس کے ساتھ؟ آخری دونوں کے ساتھ. کم مفعول ہے؟ آتیتو. کس کی طرح ہے؟ آتیتو کے دو مفعولوں کی طرح ہے. فی جواز الاقتصار علی احدہما، کس چیز میں؟ دو میں سے ایک پر اکتفا کرنے کے جائز ہونے میں، دونوں میں سے ایک پر اکتفا کے جائز ہونے میں. تقولو، آپ کہیں گے بھئی دیکھو، عالم اللہ زیدن، اللہ نے زید کو علم دیا، بتلایا بھئی. آگے عمرن فاضلن، دونوں کو کیا کر لیا گیا، حذف کر لیا گیا. والثانی مع الثالث، اور ثانی ثالث کے ساتھ کا مفعول ہے علمتو، کس کی طرح ہے؟ علمتو کے مفعول کی طرح ہے. کس چیز میں بھئی؟ فی عدم جواز الاقتصار علی احدہما، کہ جائز نہیں ہے اکتفا کرنا دونوں میں سے کسی ایک پر. فلا تقولو، یوں کہنا جائز نہیں، علمتو زیدان خیر الناس، بلکہ یوں کہیں گے علمتو زیدان عمرن خیر الناس. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ جی، ترکیب ذرا کر لو بھئی. عالمتو زیدن عمرن خیر الناس، عالما فیل، توون ضمیر مرفو محلن فائل، زیدن منصوب لفظان مفعول اول، عمرن منصوب لفظان مفعول ثانی، خیر منصوب لفظان مضاف، الناس مجرور اعراب ضروری ہے بھئی، مجرور لفظان مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ثالث، فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فصل افعال القلوب، اب مولانا افعال قلوب کی تفصیل علی باب علمتو بیان کریں گے. افعال القلوب، علمتو وظننتو وحسبتو وخلتو ورأیتو ووجدتو وزعمتو، افعال قلوب یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق مولانا قلب سے ہے. علم تو زیدن فاضلن، میں نے زید کو کیا جانا، آپ کو کچھ کرنا پڑا، یہ جاننے والا کام کس کا ہے؟ آپ کے قلب کا ہے. تو یہ افعال کر، ان افعال کا خیال کرنا، میں نے زید کے بارے میں خیال کیا، گمان کیا، میں نے زید کو عالم سمجھا، یہ سارے کیا ہیں مولانا؟ افعال قلوب ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو ظاہری اعضاء سے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اب یہ علمتو ہے، ظننتو ہے، حسبتو ہے، خلتو ہے، رأیتو ہے، وجدتو ہے اور زعمتو ہے. بھئی ان افعال کو افعال شک کو یقین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ افعال شک کے لیے آتے ہیں اور کچھ افعال یقین کے لیے آتے ہیں. یاد رکھو، ان میں سے تین یقین کے لیے ہیں، تین شک کے لیے ہیں، اور ایک مشترک ہے، یقین کے لیے بھی آتا ہے اور شک کے لیے بھی آتا ہے. یقین کے لیے کون سے ہیں؟ جی، علمتو ہے، رأیتو ہے اور وجدتو ہے. علمتو ہے، رأیتو ہے، وجدتو ہے، یہ تینوں کس لیے آتے ہیں مولانا؟ یقین کے لیے. بین السطور لکھا ہوا ہے کہ این ہر سے برائے یقین ہستن، یہ غلط لکھا ہے مولانا، اکٹھے تو ہیں ہی نہیں. علم تو شروع میں آ رہا ہے، رائے تو وجد تو کہاں آ رہے ہیں؟ درمیان میں. ہاں تو علم تو اور رائے تو اور وجد تو یہ تین یقین کے لیے ہیں. زننتو حسبتو خیلتو، زننتو کا معنی گمان کرنا، حسبتو ما معنی بھی گمان کرنا، خیلتو کا معنی خیال کرنا، یہ تینوں مولانا شک کے لیے ہیں، تینوں شک کے لیے ہیں. وزعمتو، اور زعمتو کیا ہے مولانا؟ مشترک ہے، یہ کبھی یقین کے لیے آتا ہے اور کبھی شک کے لیے آتا ہے. وہی افعال تدخل علی المبتدا والخبر، یہ افعال ہیں کس پر داخل ہوتے ہیں مولانا؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فتنصبهما علی المفعولیت، پس ان کو نصب دیتے ہیں کس بنا پر؟ مفعول ہونے کی بنا پر. دیکھا میں نے یہی کہا تھا، اس کے دونوں مفعول دراصل آپس میں کیا ہیں؟ مبتدا خبر ہیں، تو ان کو نصب دیتے ہیں مفعول ہونے کی بنا پر. جیسے علیم تو زید عالما، اصل میں کیا تھا؟ زید عالم، پھر اس پر کیا داخل ہوا؟ علم تو، تو کیا بن گیا؟ علم تو زید عالم. وعلم ان لہذہ الافعال خواصہ، یہ خواصہ میں نے کیوں پڑھا مولانا؟ جی میں نے خواصہ کیوں پڑھا بھائی؟ اب تو آپ ترکیب کے ماہر ہیں. جی کس کے لیے؟ کیا ہے یہ؟ بتاؤ بھائی بتاؤ. غور کرو بھائی اس ترکیب پہ بھائی. یہ انا کا ان، انا اعلم، علیمہ کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ انا، کیونکہ علیمہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو. تو ماں بعد کیا ہوتا ہے؟ جملہ قائم مقام دو مفعولوں کے بنتا ہے، تو یہ انا وہاں پڑھتے ہیں بھائی. اچھا انا، تو یہ خواصہ انا کا کیا ہے؟ ہاں کیونکہ انا کے بعد کیا آیا؟ جار مجرور آیا، لہذا کیا آیا؟ اور جار مجرور ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ خبر. تو یہ معلوم ہو یہ خبر مقدم ہے بھائی. خبر کیوں مقدم کی؟ انا کے بارے میں تو آپ نے انا انا کے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے بھائی. شاباش، ظرف ہو تو پھر مقدم کر سکتے. اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر اسم معرفہ ہے اور خبر کیا ہے؟ ظرف ہے، تو پھر مقدم کرنا بھی جائز، مؤخر رکھنا بھی. اور اگر اسم نکرہ ہے اور خبر کیا ہے؟ ظرف، تو پھر تو مقدم کرنا واجب ہے. تو دیکھو یہاں خواصہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ جی نکرہ ہے، تو لہذا آپ خبر کا مقدم کرنا واجب. اچھا اب بتاؤ مولانا خواصن کیوں نہیں پڑھا؟ کس کو؟ مضاف الیہ ہوگا بن سکتا ہے بھائی، بتاؤ. دوابہ، کیوں؟ کون سے دو اسباب ہیں؟ ہاں تو یہ کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے اس میں؟ ہاں یہ خود قائم مقام کتنے سببوں کے ہیں؟ اچھا بس یہ خواصہ مولانا یہ غیر منصرف ہے، یہ جمع منتحل جمع کا صیغہ ہے، اور یہ قائم مقام دو سببوں کے ہوتا ہے، اور جو غیر منصرف کا کیا حکم پڑا ہے آپ نے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں ہے، تو یہ تنوین نہیں ہے اس پر، تو ترکیب کیسے کریں گے بھائی؟ انا پڑھو، انا پڑھو ذرا، انا کے ساتھ ترکیب کرو، ادھر ادھر سے چھوڑ دو فی الحال، ان لہذه الافعال خواصہ کیسے کریں گے؟ ان حروف مشبہ بالفعل، لام جارہ، ہذه اچھا ہذه اشارہ تو ہے، اعراب بتاؤ، اعراب مجرور کون سا مجرور ہوگا؟ تقدیرن ہوگا یا لفظن یا محلن؟ محلن کیونکہ یہ مبنی ہے، موصوف کیونکہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ معرفہ، اور اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آئے تو اکثر یہ مولانا اس کی صفت، وہ بعد والا صفت بنے گا اس کے لیے، تو یہ موصوف اور آگے اس کی صفت، وہ بھی مجرور لفظن صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتن سے، یہ نصب کیوں دیا آپ نے؟ انا کا اسم تو ابھی بتایا ہے، وہ خبر مقدم ہے یہ، ہاں کیا ثابتن سے متعلق ہوگا، ثابتن سے کا اس میں فائل، اچھا اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل، جو کس کو راجع ہے؟ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، اسم کون ہے؟ وہ مبتدا ہے، خواص کو راجع ہے بھائی، کس کو راجع ہے؟ کیونکہ وہ انہ کا اسم ہے، وہ مبتدا کی طرح، تو بھائی یہ تو اس ماہ قبل ذکر لازم آیا، رتبے میں وہ کیا ہے؟ مقدم ہے، اچھا بھائی پھر مطابقت نہیں آئی بھائی، خواص جمع ہے، جمع منتحل جمع، ابھی آپ نے مجھے بتایا، اور ضمیر آپ مفرد کی راجع کر رہے ہیں، جمع کو کون سی ضمیر راجع کرتے ہیں؟ واحد مؤنث کی، کس طرح؟ بتاویل بتاویل جماعت کے، واحد مؤنث کی ضمیر راجع کرتے ہیں، تو اب واحد مؤنث کے لیے صیغہ بدلو ذرا، ہاں کیا نکالا تھا پہلے آپ نے؟ ثابتن، اب کیا نکالیں؟ ثابتتن، تو یہ متعلق ہوئے جار مجرور کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتتن سے، ثابتتن صیغہ اس میں فاعل، ہیا ضمیر اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ خواصہ کو، صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ثابتتن، انا کے لیے خبر مقدم، اور خواصہ اس کے لیے اس میں مؤخر، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، چلیے یہاں تو انا ہے بارہ، یہ ویسے ترکیب آپ کو بتائے، وعلم ان لہذه الافعال خواص، جان لے کہ ان افعال کے کچھ خاصے ہیں، منہا ان میں سے خاصہ یہ ہے، ان لا تقتصر علی احد مفعولیہا، کہ اکتفا نہیں کیا جائے گا اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر، دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز، بخلاف باب آتا ہے تو، بخلاف باب آتا ہے تو کہ وہاں کر سکتے ہیں، فلا تقول، لہذا آپ کیوں نہیں کہیں گے علمت زیدن، علمت بھئی ترکیب کرو، علمت زیدن، ترکیب نہیں کریں گے، مولانا ترکیب نہیں کریں گے، کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ یوں نہیں کہیں گے، یہ عربی میں کہنا جائز ہی نہیں ہے، جب جائز ہی نہیں ہے تو ترکیب بھی نہیں ہوگی، ترکیب نہیں کریں گے، جائز ہی نہیں ہے یہ ترکیب کیوں کریں ہم؟ ومنہا، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ جواز الالغاء اذا توسط، دیکھو مولانا ادھر دیکھو بھائی، یہ دو مفعول ہیں اس کے، اور یہ ہمیشہ ان پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے باب عالم کو، لیکن اگر کیا ہو جائے، یہ درمیان میں آ جائے دونوں مفعولوں کے، یا دونوں سے مؤخر ہو جائے مولانا، تو پھر مولانا اس کو عامل بنانا بھی جائز، یعنی دونوں کو مفعول بنا دو، اور اس کے عمل کو لغو کر دینا بھی جائز، وہ جیسے پہلے مبتدا خبر مرفوع تھے، اب بھی ان کو کیا پڑھو؟ مرفوع پڑھو، تو عمل دینا بھی جائز جب یہ درمیان میں آخر میں آ جائیں، اور ان کے عمل کو لفظ کر دینا بھی جائز. آپ کیوں پڑھیں گے علمت زیدن قائمن، اب ذرا درمیان میں لے آؤ زیدن علمت قائمن، یا آپ یوں پڑھیں زیدن علمت قائمن، یا زیدن قائمن علمت، یا زیدن قائمن علمت. صورت سمجھ میں آگئے؟ وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ، اور ان کے خواص میں سے کیا کہ ان کو لغو کر دینا بھی جائز ہے، یعنی ان کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے. اذا توقفت، جب یہ درمیان میں آ جائیں، نحو زیدن ظننت قائم، تو زیدن شروع میں قائم آخر میں، اور درمیان میں ظننت آیا تو عمل کو لغو کرنا بھی جائز اور عمل دینا بھی جائز. زیدن ظننت قائما بھی جائز. او تاخرت، یا یہ کیا ہو جائے مولانا، مؤخر ہو جائے. نحو زید قائم ظننت. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس صورت میں ان کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس صورت میں اس کو مصدر بنا کر مجرور کر دیں، ظرف بنا دیں اس کا. کیسے؟ یوں ہوگا زید قائم فی ظنی. زید قائم ظننت کیا معنی ہے؟ زید قائم فی ظنی. تو یہ پھر ظرف مصدر مجرور، مصدر ظرف کے معنی میں ہوں گے، وہ مصدر جو ظرف بن رہا ہو یعنی مجرور بن رہا ہو بھائی. ومنہا، اور ایک ان کا خاصہ یہ ہے مولانا کہ انہا تعلق، یہ معلق ہوں گے اذا وقعت قبل الاستفہام، جب یہ کس سے پہلے واقع ہوں؟ استفہام سے پہلے واقع ہوں. دیکھیے مولانا، استفہام سے پہلے بتلائیں گے پہلے واقع ہوں تو بھی معلق، نفی سے پہلے واقع ہوں گے تو بھی معلق، لام ابتدا سے پہلے واقع ہوں گے تو بھی معلق. معلق ہونے کا کیا معنی؟ معلق ہونے کا یہ معنی مولانا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے لفظ ایک ہے معنی، ایک ہے لفظ اور ایک ہے معنی. تو آپ مولانا جب یہ کس پر آئیں، استفہام پر داخل ہوں، عالم تو ازید عندک ام عمرون، تو یہ کس پر داخل ہوا؟ علم تو استفہام پر. یا مولانا علم تو ما زیدن فی الدار، یا علم تو کس پر داخل ہوا؟ نفی پر. یا لام ابتدا پر داخل ہوا، علم تو لزیدن منطلقن، تو ان صورتوں میں معلق رہیں گے، یعنی معنی میں تو عمل کریں گے لفظوں میں عمل نہیں کریں گے، معنی میں عمل کریں گے، معنی کے اعتبار سے وہ دونوں اس کے مفعول ہیں لیکن لفظوں میں عمل نہیں کریں گے، تو یہ معلق ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یعنی عمل کر بھی رہے ہیں کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے، اور عمل نہیں بھی کر رہے کس اعتبار سے؟ لفظوں کے اعتبار سے. جیسے قدوری میں آپ نے پڑھا ہوگا امرائے معلقہ، امرائے معلقہ، معلقہ وہ عورت جس کا خاوند گم ہو جائے، جس کا خاوند کیا ہے؟ گم ہو جائے، تو یہ امرأۂ معلقہ ہے. اب اس کو ہم نکاح کی اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا خاوند، ہاں اس کا خاوند نہیں ہے، اس کا یہ خاوند اس کا بیچاری کا ہے بھی نہیں کیونکہ گم ہے، لیکن ہم اس کو نکاح کی اجازت بھی نہیں دیں گے کیونکہ امکان ہے وہ زندہ ہو. امکان کیا ہے؟ زندہ ہو. تو نہ تو اس کا خاوند موجود ہے کیونکہ غائب ہے، اور نہ ہی تو زندہ بھی نہیں، یوں خاوند موجود بھی نہیں زندہ بھی نہیں، یوں سمجھو کیونکہ گم ہے، پتہ ہی نہیں کدھر گیا کتنے سالوں سے، اور دیکھا جائے تو خاوند موجود بھی ہے. کہ اب ہم اس کو ابھی تک آگے نکاح کی اجازت، کیونکہ خاوند اگر مردہ ہو تو پھر تو کیا کرتے ہیں، عورت کو عدت کے بعد آگے نکاح کی اجازت ہوتی ہے، تو یہ بھی معلقہ ہے، خاوند والی بھی ہے اور بے خاوند بھی ہے. تو جیسے وہ معلقہ ہوتی ہے، یہ حروف بھی کیا ہیں؟ معلق ہیں. عمل کر بھی رہے ہیں معنی کے اعتبار سے، اور عمل نہیں بھی کر رہے لفظوں کے اعتبار سے. بھئی عمل کیوں نہیں کرتے لفظوں میں؟ اس لیے کہ یہ جو مولانا حرف استفہام ہے، یہ جو لام ابتدا ہے، اور یہ جو حرف نفی ہے، یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں. اب اگر یہ علیم تو وغیرہ ان کے اندر عمل کرنے لگیں، تو علیم تو عامل بن گیا اور وہ ان پر مقدم ہوا، تو ان کی صدارت کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی. لہذا اس وجہ سے ہم لفظوں میں عمل کی اجازت نہیں دیں گے. ومنہا, اور ان کے خواص میں سے ہے, انہا تعلق, کہ یہ معلق ہو جائیں گے, اذا وقعت قبل الاستفہامی, جب یہ کس سے پہلے واقع ہوں, استفہام سے پہلے, جیسے علم تو, جیسے میں جانتا ہوں, زید عندک ام عمر, کیا زید ہے تیرے پاس یا عمر ہے. وقبل النفی, اسی طرح اگر یہ نفی سے پہلے واقع ہوں, علم تو ما زید فی الدار, میں جانتا ہوں زید گھر میں نہیں. وقبل اللام الابتداء, اور اسی طرح جو لام ابتداء سے پہلے آ جائیں, جیسے علم تو لا زید منطلقون, تو یہ لام ابتداء ہے, مولانا تاکید کے لیے آتا ہے, سمجھ میں ہے. ومنہا, اور ان میں سے, ومنہا انہا یجوز ان یکون فاعلہا ومفعولہا زمین. دیکھو مولانا, افعال قلوب کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ شاید یہ تو پہلے بھی بات ذکر ہو چکی ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول ضمیر متصل ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کے لیے. ایک ہی ضربتنی, مثلا میں کہتا ہوں ضربتنی, میں نے کس کی پٹائی کی, اپنی پٹائی کی, تو دیکھو فاعل کون, متکلم, واہ, اور مفعول بھی کون, اور دونوں ضمیریں کون سی ہیں, متصل ہیں. اور عام افعال میں فاعل بھی وہی ہو ضمیر متصل, وہی ذات ہو, اور مفعول بھی وہی ہو, اس کی اجازت نہیں مولانا کہ دونوں کے لیے فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل ایک ہی چیز کے لیے ہوں, یہ جائز نہیں. اس لیے کہ فاعل ہے مؤثر, وہ اثر ڈالتا ہے, اور مفعول ہوتا ہے متاثر, وہ اثر کو قبول کرنے والا, اور مؤثر اور مؤثر الگ الگ ہونے چاہیے, اور یہاں تو کیا ہیں دونوں ایک ہی ذات کی ضمیریں ہیں, ضربتنی دونوں متکلم کی, تو پھر درمیان میں نفس کے لفظ کو بڑھا دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تو کیا کہیں گے, ضربت نفسی. اب بات وہی ہے, لیکن اب یہ الفاظ ٹھیک ہو گئے, مانا مانا پھر بھی وہی بنے, لیکن افعال قلوب میں یہ جائز ہے مولانا کہ فاعل اور مفعول کیا ہو, ایک ہی ذات کے لیے ضمیریں ہوں. جیسے میں کہتا ہوں علمتنی فاضلا, میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا, تو دیکھو علمت کا فاعل بھی کون, متکلم, مفعول بھی کون, متکلم. یہ افعال قلوب میں جائز ہے مولانا, اور باقی افعال میں یہ جائز, وہاں کون سا لفظ لے کر آتے ہیں, نفس کا لفظ لے کر آتے ہیں, یعنی ضمیر متصل لانا جائز نہیں, متصل نہ ہو تو پھر جائز. ومنہا, اور ان کے خاصوں میں سے یہ ہے, انہا یجوز ان یکون فاعلہا ومفعولہا, کہ ان کا فاعل جو ہے اور مفعول جو ہے ضمیرین لشیءٍ واحدٍ, دو ضمیرین نیچے کیا لکھا ہے, اے متصلین, یعنی ضمیر متصلین ہوں پھر نہیں جائز, ورنہ جائز ہے بھائی, یعنی منفصل ہو پھر تو جائز ہے, یہ دونوں ضمیریں متصل ہوں لشے ان واحد ان ایک ہی چیز کے لیے, جیسے نحو علم تو نی منطلقا, بھائی میں نے اپنے آپ کو کیا جانا, منطلق جانا, وظننت کا فاضلا, تو نے اپنے آپ کو کیا جانا, فاضل جانا, تو دیکھا ظننت کا فاضلا, تو نے اپنے بارے میں کیا گمان کیا, تو دیکھو فاعل بھی مخاطب مفعول بھی مخاطب, دونوں ضمیر متصل ہیں. وعلم انہ, یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی افعال کتنے مفعول چاہتے ہیں, دو, لیکن کبھی کبھی یہ اور معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اس وقت پھر یہ ایک مفعول چاہتے ہیں. کبھی رأیتو, رأیتو کا معنی کیا ہوتا ہے, تو یہ جو ابھی پہلے ذکر ہوا افعال میں وہ دل سے دیکھنا مراد تھا مولانا, آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں تھا, آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تو ایک مفعول چاہیے, جو اب ذکر کرنے لگے ہیں. کبھی رأیتو بمانے ابصرتو کیا آتا ہے, کس معنی میں, میں نے دیکھا, تو یہ تو ایک مفعول چاہتا ہے, میں نے کس کو دیکھا, زید کو دیکھا, اور ایک در دیکھنا دل سے, یعنی جانا, سمجھا, میں زید کو کیا سمجھا, عالم سمجھا, تو وہ رؤیت قلبی ہے, دل سے دیکھنا مراد ہے, یعنی اس کو میں سمجھا کیا تو وہ کتنے, دو مفعول چاہتا ہے, تو رؤیت قلبی ہے, ایک رؤیت بصری ہے, اور رؤیت قلبی جو ہے وہ کتنے مفعول چاہتی ہے, دو, اور رؤیت بصری ایک. وعلم جان لے تو انہو قد یکون زننتو بمعنی اتہمتو. زننتو کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ اتہمتو تہمت لگانے کے بارے میں. اور اس صورت میں یہ ایک مفعول چاہتا ہے، میں نے تہمت لگائی، کس پہ لگائی؟ زید پہ لگائی، ایک مفعول چاہے گا. اور پہلے تو تھا گمان کرنا، میں نے زید کو گمان کیا، بھئی یہ تو بات ہی نہیں بنتی، کیا گمان کیا؟ فاضل گمان کیا، تو اس صورت میں تو مفعول چاہتا تھا. وعلمتو بمعنی عرفتو، اور علمتو کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ عرفتو پہچاننا، علمتو زیدن، کیا معنی؟ میں نے زید کو پہچان لیا، زید کو اب ایک مفعول چاہے گا، کیونکہ علمتو کس معنی میں؟ عرفتو کے معنی. ورائیتو بمعنی ابصرتو، اور رائیتو کبھی کس معنی میں ہوتا ہے؟ ابصرتو، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں. پھر یہ کتنے مفعول چاہے گا؟ ایک. ووجدتو بمعنی اصبتو الضالتا، اور وجدتو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پانا. لیکن جو پہلے ذکر ہوا وہ کیا تھا؟ پانا، دل سے پانا، میں نے زید کو سخی پایا. یہ آنکھوں سے سخی پایا یا دل سے سخی پایا ہے؟ دل میں آپ کو پتا چلا، دل نے آپ کو جان لیا کہ وہ کیسا آدمی ہے، سخی ہے. اور ایک ہے پانا، یعنی کسی چیز کا ملنا، گمشدہ چیز کا ملنا. میں نے اپنی کتاب کو پا لیا، کتاب یعنی مجھ سے گم تھی، اب مجھے مل گئی. تو اب یہ کتنے مفعول چاہے گا؟ یہ ایک چاہے گا. اور وہ تھا دل سے سمجھنا اور پانا، وہ کتنے چاہے گا؟ دو. اسی لئے کہا وہ وجد تو بمانے اصب تو زالہ تھا، اور وجد تو کبھی مانے آتا ہے گمشدہ چیز کو پانا. زالہ کہتے ہیں گمشدہ چیز، اصب تو کا معنی پا لینا، گمشدہ چیز کو پا لینے کا معنی میں آتا ہے. فتنصب مفعولا واحدا فقط، تو اس صورت میں یہ نصب دیں گے مولانا کس کو؟ ایک ہی مفعول کو، فقط. فلا تکون حین اذن من افعال القلوب، پھر اس صورت میں یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو یہ مولانا افعال قلوب تھے بھئی، افعال قلوب. اور یہ افعال قلوب اصطلاحی مراد تھے جن کا یہ حکم ہے، جن کے یہ خاصے بیان ہوئے مولانا. کیا ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی جائز نہیں، اور ان کو درمیان میں یا آخر میں آ جائیں تو پھر ان کو لب کر دینا بھی جائز ہے. اور نیز مولانا اگر یہ استفہام یا نفی یا لام ابتدا سے پہلے آ جائیں تو یہ کیا ہوں گے؟ معلق ہوں گے. اور نیز مولانا کہ ان کا فاعل اور مفعول ایک ہی شے کی ضمیرین متصلین بھی ہو سکتی ہیں. یہ سارے خاصے تھے افعال قلوب کے اصطلاحی، یہ جو ان کا نام ہے افعال قلوب، ورنہ اور بھی دل کے تو اور بھی افعال ہیں لیکن وہ افعال قلوب میں داخل نہیں. جیسے فکر، تو میں نے سوچا، فکر کی، یہ بھی کیا ہے؟ دل کا ہی کام ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو ظاہری اعضاء کا اس میں دخل کوئی نہیں. اعتقد، تو میں نے اعتقاد کیا، اس میں بھی ظاہری اعضاء کا کوئی تو، لیکن وہ مراد نہیں ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ یہ افعال مراد ہے. آگے چلیں. فصل الافعال الناقصة، افعال ناقصة مولانا ہی افعال، یہ ایسے افعال ہیں وضعت لتقریر الفاعل على صفة، جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ فاعل کو ثابت کریں. تقریر کا کیا معنی؟ ثابت کرنا، تاکہ فاعل کو ثابت کریں. على صفة، ایسی صفت پر، غیر صفت مصدرها، جو ان کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہو، جو ان کے مصدر کے صفت کے. دیکھو مولانا، ہر فعل فاعل کو اپنے مصدر کی صفت پر ثابت کرتا ہے. ضربا زیدن، اس ضربا نے زید کے لیے کیا ثابت کی؟ ضرب، ضرب ثابت کی مصدر. اور اکلا زیدن، کیا ثابت کیا اس نے؟ عقل ثابت کیا، سمجھ میں آیا. اور مر زیدن، اس نے کیا ثابت کیا؟ مرور ثابت کیا زید کے لیے. ذہاب زیدن، کیا ثابت کیا؟ ذہاب ثابت کیا زید کے لیے. لیکن یہ افعال ناقصہ، یہ ایسے افعال ہیں جو اپنے فاعل کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں. اپنے مصدر کی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ غیر صفت پر ثابت کرتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں بھائی. جی افعال ناقصہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا، یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مثلا کیا تھا؟ زیدن قائم، اس پر کیا داخل ہوا؟ کانا. کیسے پڑھیں گے؟ کانا زیدن قائما. کیا ترجمہ؟ زید کھڑا تھا. تو زید کے لیے کیا ثابت ہوا؟ قیام ثابت ہوا. تو کانا نے اپنے صفت، اپنے مصدر کی صفت سے فاعل کو ثابت نہیں کیا بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کیا. زید کے لیے کیا ثابت کیا؟ قیام کو ثابت کیا. سمجھ میں آگئی بات بھائی؟ افعال افعال ناقصۃ ہی افعال، ایسے افعال ہیں وضعت لتقریر الفاعل، جن کو وضع کیا گیا ہے فاعل کو ثابت کرنے کے لیے، علی صفت غیر صفت مصدرہ، ایسی صفت پر جو ان کے مصدر کی صفت سے غیر ہو. وہی کان، اور وہ یہ ہیں کان وصار وظل وبات الی آخرہ، آخر تک. وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، لفادت نسبتها حکم معناها، حکم کا معنی ہے اثر، اثر. حکم کا کیا معنی ہے؟ اثر. لفادت نسبتها، تاکہ فائدہ دے دیں نسبتها اس جملے کی نسبت کو، حکم معناها اپنے معنی کے اثر کا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کیا کریں یہ؟ تو یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، تاکہ فائدہ دیں اس جملے کی نسبت کو اپنے معنی کے اثر کا. یعنی جملے کے اندر جو نسبت تھی اس میں ان کے معنی کا اثر آ جائے گا. بھئی زید قائم کا کیا معنی تھا؟ زید کھڑا ہے، لیکن کب کانا داخل ہوا؟ اب آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کھڑا تھا. دیکھا کانا نے اپنا اثر دے دیا. زید کے لیے جو قیام ثابت تھا، قیام کی جو زید کی طرف نسبت ہو رہی تھی، کانا نے بتلایا یہ زمانہ حال میں نہیں ہے، یہ کب تھی؟ زمانہ ماضی میں تھی. تو نسبت کو اثر اپنا دے دیتے ہیں. فترفع الاول، تو یہ رفع دیتے ہیں کس کو؟ اول کو. وتنصب الثانیہ، اور نصب دیتے ہیں ثانی کو. فتقول، تو آپ کہیں گے کانا زید قائما. وکانا علی ثلاثۃ اقسام، کانا کتنی قسم پر ہے مولانا؟ تین قسم پر ہے. دیکھیے مولانا، اول ناقصۃ، اول کیا ہے مولانا؟ ناقصہ ہے. آگے دیکھو ایک سطر میں، ایک ڈیڑھ دو سطر بعد، و تامۃن، اور کیا ہے مولانا؟ تاما ہے. مل گیا یا نہیں ملا مولانا؟ اور آگے آ رہا ہے تیسرا وزائدتن، اور تیسرا کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو کانا کتنی قسم پر ہے؟ تین قسم پر، ایک کانا ناقصہ، ایک کانا تاما، ایک کانا زائدہ. بھائی کانا ناقصہ وہ ہے جو اسم صرف فاعل پر بات پوری نہ ہو بلکہ ساتھ اسم، صرف اسم پر بات پوری نہ ہو بلکہ خبر کو بھی چاہے. کس کو چاہے؟ ایک اسم پر بات پوری نہ ہو، دو اسموں کو چاہے. اور کانا تاما وہ ہے جو صرف ایک قسم کو چاہتا ہے، جو اس کا فائل بن جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے. کانا زیدن قائمن، یہ کانا کون سا ہے؟ ناقصہ ہے. کیونکہ صرف کانا زیدن کہیں تو بات پوری نہیں، بلکہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا اسم قائمن اس کی خبر نہ لے کر آئیں. اور ایک ہے کانا تاما، کانا زیدن، یہ بمانے ثبتا کے ہوتا ہے. کس معنی میں؟ ثبتا و حصلہ کے معنی میں ہوتا ہے. کیا معنی؟ ثبت زید، زید ثابت ہے، زید ہے، زید ہے. تو یہ کانا تاما ہے، یہ صرف فاعل کو چاہتا ہے، یا آگے اس کے لیے خبر کو نہیں چاہتا، جبکہ کانا ناقصہ کیا چاہتا ہے؟ اور ایک کانا زائدہ ہے مولانا، کانا زائدہ وہ ہے جو کلام کے اندر زائد آتا ہے، یعنی اگر اس کو ہٹا بھی دیں، نکال بھی دیں کلام میں سے، کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سمجھ میں آیا؟ تو بھائی جب بیکار ہوگا پھر بالکل بیکار ہوگا. کہتے ہیں نہیں بھائی، کلام کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ حسن پیدا کرتا ہے. البتہ معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی اگر ہم اس کو نکال بھی دیں، اس لیے اس کو کانا زائدہ کہتے ہیں. پھر یاد رکھو مولانا، ناقصہ دو قسم پر ہے، دائمہ اور منقطعہ. کانا ناقصہ کتنے قسم پر ہے؟ پھر دائمہ اور منقطعہ. دائمہ وہ مولانا جو اسم کے لیے خبر کو ثابت کرتا ہے دائمن. دائمہ کون سا ہے؟ دائمًا، جیسے کان اللہ علیما، کیا معنی؟ اللہ جاننے والے ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوگا اللہ جاننے والے تھے، کیونکہ کانا کون سا ہے؟ دائمہ ہے، یعنی خبر جو ہے علم، علیم ہونا، علیم ہونا اس کو اللہ کے لیے ثابت کر رہا ہے دائمًا. اور ایک کانا منقطع ہے، جیسے میں کہتا ہوں کانا زید شابًا، زید جوان تھا، یعنی کس زمانے میں تھا؟ ماضی میں تھا، اب نہیں. تو کانا ناقصہ کتنے قسم پر ہوا؟ دو قسم پر، ایک دائمہ جو خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتا ہے دائمًا، اور دوسرا کیا ہے؟ کانا منقطع جو صرف ماضی میں. وکانا علی ثلاثۃ اقسام، اور کانا تین قسم پر ہے. ناقصہ، ایک ناقصہ ہے، وہی تدل علی ثبوت خبرها لفاعلها فی الماضی، اور یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ کہ خبر جو ہے، اس کی خبر جو ہے وہ ثابت ہے اس کے فاعل کے لیے، فی الماضی، کے زمانے میں، ماضی میں، اما دائمًا، پھر ماضی کے اندر یا تو یہ دائمًا خبر ثابت ہوگی، جیسے کان اللہ علیمًا حکیمًا، اللہ علم والے، حکمت والے ہیں. او منقطعًا، یا کانا کیا ہوگا؟ منقطع ہوگا، جیسے کانا زید شابًا، زید جوان تھا. و تامتن بھائی، اور کانا کی دوسری قسم کیا ہے؟ تاما ہے، بمعنی ثبت و حصل، یہ ثبت اور حصل کے معنی میں ہے، اور بھائی یہ صرف فاعل چاہتا ہے، جیسے کان القتال، اے حصل القتال، قتال ہوا، لڑائی ہوئی، سمجھ، جنگ ہوئی، جنگ ہوئی. قتال کس کو کہتے ہیں؟ جنگ. وزائدتن، اور ایک کانا زائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا يتغیر بسقاطها معنى بسقاطها معنى الجملتی، کہ بدلتا نہیں اس کو گرانے سے جملے کا معنی، کا قول شاعری، جیسے شاعر کہتا ہے جیاد ابنی، جیاد ابنی، تو یہ حمزہ وصل، جیاد ابنی ابی بکر تساما علا کان المسومت العرابی، جیاد ابنی ابی بکرن، ہم ابن کا حمزہ کیا ہوگا؟ حمزہ وصل ہے نا، درمیان میں گر جائے گا بھائی. تو میرا بیٹا جو ہے، جیاد جید کی جمع ہے، عمدہ گھوڑے مراد ہیں، عمدہ گھوڑوں کو کہتے ہیں بھائی، عمدہ گھوڑے، جیاد ابنی، میرے بیٹے کے عمدہ گھوڑے جو ہیں، کون میرا بیٹا؟ ابی بکرن، یہ بدل ہے جو کہ ابو بکر ہے. تساما، تساما بلند ہوئے، بلند ہیں، بلند ہو گئے. اعلی، یہ کانا زائدہ ہے، المسومت العرابی، مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ، جس پر نشان لگایا گیا ہو، نشان زدہ، عراب عمدہ گھوڑا، اعلی گھوڑا. ترجمہ یوں مولانا، میرے بیٹے ابو بکر کے گھوڑے، کے اعلی گھوڑے، وہ فائق ہو گئے، بلند ہو گئے، یا یوں کہو بلند ہو گئے، یعنی بازی لے گئے. کن پر مولانا؟ علی المسومت العرابی، نشان زدہ عمدہ گھوڑوں پر، نشان زدہ عمدہ، بھائی بڑے گھوڑے جو مشہور تھے، جن پہ لوگوں نے نشان لگائے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ اعلیٰ گھوڑے ہیں، میرے بیٹے کے گھوڑے ان گھوڑوں پر بھی کیا گئے ہو گئے؟ بازی لے گئے، ان پر بھی بازی لے گئے، اور ان پر بھی بڑھ گئے ہوئے. تو محل استشهاد کانا، یہ کانا کیا ہے مولانا؟ زائدہ ہے، اگر اس کو نکال بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے اعلیٰ المسومتی پر جر بھی اس کو دے رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اے حلل مسومتی، خود بتلایا یہ کانا سزائدہ ہے، اس کو نکال کر بتلا رہے ہیں، اے حلل مسومتی. وصار للانتقال، اور سارا کس لیے آتا ہے؟ انتقال کے لیے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہو جانا، بدل جانا، یا ایک حقیقت سے دوسرے حقیقت کی طرف بدل جانا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کیسے؟ سارت تین و حجرن، مٹی کیا بن گئی؟ پتھر بن گئی، حقیقت بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ یا سارا زید غنیان، زید کیا؟ یا سارا الفقیر غنیان، فقیر کیا بن گیا؟ تو حالت بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ تو یہ حالت کے انتقال کے لیے آتا ہے یا حقیقت کے انتقال، وسارا لیل انتقال، اور سارا انتقال کے لیے آتا ہے نا، وہ سارا زید غنیان، زید امیر بن گیا، غنی امیر کو کہتے ہیں مولانا، دولت مند جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں دولت مند، سمجھ میں آیا؟ عربی میں امیر جو ہوتا ہے نا، امیر وہ سردار کو کہتے ہیں، اور دولت مند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غنی کہتے ہیں. وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى، اصبحا کا معنی صبح کرنا، امسا شام کرنا، اضحا چاشت کرنا، تدلو یہ دلالت کرتے ہیں، علی اقتران مضمون الجملتی بتلک الاوقاتی، اقتران کا معنی ملنا، ملنا. یہ دلالت کرتے ہیں مضمون جملہ کے ملنے پر، علی اقتران مضمون جملہ تھی، مضمون جملہ کے ملنے پر، کس چیز کے ساتھ؟ بِتِلْكَ الْأَوْقَاتِ، ان اوقات کے ساتھ. اصبح کس کے ساتھ؟ صبح کے ساتھ. امسا کس کے ساتھ؟ شام کے ساتھ. اضحا کس کے ساتھ؟ چاشت کے ساتھ. چاشت جانتے ہو کون سا وقت ہے؟ جی سورج اب تھوڑا بلند ہو جائے مولانا، صبح کے وقت تھوڑا سا. اچھا جی، نحو اصبح زید ذاکرن، زید ذاکر ہوا، کس وقت؟ صبح کے وقت ذکر کرنے والا ہوا. بھئی مضمون جملہ کا لفظ آیا، مضمون جملہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ مضمون جملہ اس کو کہتے ہیں مولانا کہ خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں مبتدا کی طرف. مضمون جملہ کس کو کہتے ہیں؟ خبر کے مصدر کو مبتدا کی طرف کیا کر دیں؟ مضاف کر دیں. تو لکھتا نہیں ہوتا کیا بات؟ یہ طالب ابھی ایسا طالب علم آپ نے دیکھا جس کے پاس پینسل نہ ہو، قلم نہ ہو، وہ بھی کوئی طالب علم ہے؟ کتنی قیمتی باتیں یہ، تو ایک ایک لکھنی چاہیے. ہاں خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. دیکھو زید قائم، یہ جملہ ہے، مضمون جملہ بناؤ بھائی، مضمون جملے جملہ کیا بنے گا؟ خبر کیا ہے؟ قائم، قائم کا مصدر کیا ہے؟ قیام، قیام کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف، قیام زیدن. تو قیام زید یہ مضمون جملہ ہے، مضمون جملہ کیا ہے؟ قیام زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ان کے جی یہ مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں ان اوقات کے ساتھ. کیا کرتے ہیں؟ ان اوقات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو اصبح زید ذاکرن، ذاکرن کا مصدر نکالو ذکر، اور اس کی اضافت کرو مبتدا کی طرف، ذکر زید، ذکر ذکر زید. تو ذکر زید یہ ہوا، اور تو معلوم ہوا ذکر زید یہ کس وقت میں تھا؟ صبح کے وقت میں. کان ذاکرن فی وقت صبح، یعنی ذاکر تھا، ذکر کرنے والا تھا، وہ کس وقت؟ صبح کے وقت. یا اگر امسا ہوتا تو شام کے وقت، اضحا ہوتا تو چاشت، وہ بھی معنی سارا. اور کبھی کبھی یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ سارا کے معنی میں. اب صبح وغیرہ کا معنی اس میں نہیں آئے گا. اصبح زید غنیان کیا معنی؟ صبح کا ترجمہ اب نہیں ہوگا، اب یہ سارا کے معنی میں ہے. زید کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا. بس سمجھ میں آئے؟ اسی لیے تو سارا کے معنی میں کہا، اگر اصبح زید غنیان تو پھر تو غنائے زید صبح کے وقت میں ہوا، یہ تو کوئی فرق نہ رہا ہو، سمجھ میں ہے؟ تو سارا کے معنی میں ہے زید غنی ہوا، زید غنی ہوا. وَتَامَّتُن، اور کبھی یہ کیا آتا ہے مولانا؟ تامہ ہونے کا کیا معنی ہوگا؟ یہ خبر کو نہیں چاہیں گے بلکہ صرف کس کو چاہیں گے؟ فاعل کو چاہیں گے. اور اس صورت میں بمعنی دخل فی الصباح والضحا والمساء، صبح میں داخل ہونے اور چاشت میں داخل ہونے اور شام میں داخل ہونے کے معنی میں ہوں گے. اصبح زیدن کیا معنی؟ زید نے، زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، یعنی اس نے صبح کی. امسا زیدن کیا معنی؟ شام کی. اضحا زیدن، زید نے چاشت کی. تو سمجھ میں آیا؟ تو یعنی اس وقت میں وہ داخل ہو گیا. اب یہ تامہ ہے معنی. وَظَلَّ وَبَاتَ يَدُلَّانِ عَلَى اقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِوَقْتَيْهِمَا، یہ بھی اسی طرح ہے، ظَلَّ اور باتا بھی دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ مضمون جملہ ملا ہوا ہے، بِوَقْتَيْهِمَا، ان دونوں کے وقت کے تھا، ظَلَّ اور باتا کے وقت. ظَلَّ کا معنی ہوتا ہے مولانا دین گزارنا، اور باتا کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا، زید نے دن گزارا کس طرح؟ کتابت کرتے ہوئے. باتا زَيْدٌ كَاتِبًا، زید نے رات گزاری کتابت کرتے ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ نحو ظل زید کاتبا، زید نے دن گزارا کتابت کرتے. وہ بیمان ہے سارا، اور کبھی یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ اور ظل زید کاتبا کیا معنی؟ ظل زید غنیا، زید کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. بس پھر ظل اور باتا کا اپنا ترجمہ اس میں زمانہ وقت کا نہیں آئے گا. جی بھئی، اوپر اصبحا امسا اضحا کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ وہ بھی مضمون جملہ کو اپنے وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ظلہ اور باتا بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نیز وہ بمانے سارا کے آتے ہیں، یہ بھی بمانے تو بھائی کٹھی بات ذکر کر دیتے. آپ نے تین کو ذکر کیا، پھر دوبارہ وہی دو کو الگ کر کے پھر وہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی فرق ہے، ان میں بتلایا تھا کہ تامہ بھی آتے ہیں اور ان میں یہ ذکر نہیں آیا. وہ کبھی کیا آ جاتے ہیں؟ تامہ. یہ کا تامہ آتے ہیں عربی میں مولانا، لیکن اتنے قلیل ہیں، اتنا قلیل ہیں کا تامہ آنا کہ گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. وَبِمَانَ سَارَ وَمَا زَالَ وَمَا فَتِئَ وَمَن فَكَّ وَمَا بَرِحَ وَمَن فَكَّ تَدُلُّ عَلَى اسْتِمْرَارِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا مُسْتَقْبِلَهُ. اچھا جی، ما زالا، ما فتی، اما بریحا اور منفق کا دلالت کرتے ہیں علی استمرار ثبوت خبریہا، کہ ان کی خبر ثابت ہے، لفاعلہا ان کے فائل کے لیے، ان کی خبر ان کے فائل کا، ان کی خبر کا ثبوت ان کے فائل کے لیے استمرار کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ مستقبلہ، جب سے اس نے اسے قبول کیا ہے، جب سے فائل نے اس خبر کو قبول کیا ہے. جیسے دیکھیے مولانا، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ما زال زید امیرن، زید ہمیشہ سے امیر ہے، زید ہمیشہ سے امیر. دیکھیے ما زال کا اسم کون؟ زید. اس کی خبر کیا؟ امیر. اچھا معلوم ہوا ما زال نے کیا فائدہ دیا، کہ یہ امارت جو ہے، یہ امارت جو ہے زید کے لیے ثابت ہے، استمرار کے ساتھ ثابت ہے، جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے، جب سے زید نے صلاحیت پیدا ہوئی ہے امیر بننے کی، وہ اس وقت سے کیا ہے؟ امیر ہے، ہمیشہ سے امیر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہمیشہ سے امیر پہ اعتراض ہوتا تھا نا کہ زید تو پہلے بچہ تھا، کیا اس وقت بھی وہ سردار تھا اور امیر تھا؟ بھائی جب سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ کیا ہے؟ تو دیکھو ما زال نے فائدہ دیا اس نے کس بات کا؟ یہ دلالت کر رہا ہے کہ علی استمرار ثبوت خبرہا لفاعلہا، کہ اس کی خبر کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ اس کے فاعل کے لیے. کس طریقے پر؟ کہ اس کی خبر کا ثبوت اس کے فاعل کے لیے استمرار کے طریقے پر ہے. مستقبلہ، جب سے اس نے اس کو قبول کیا. ویلزمہا حرف النفی، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ یہ ما فتیہ، یہ ما حرف نفی ہے. ما برہا، یہ حرف نفی ہے. من فقہ، یہ کیا ہے؟ حرف بھئی. دراصل ان سب کا معنی ہے جدا ہونا. کیا ہونا؟ جدا ہونا، غیر دائم بھئی. اور جب ما اس پر داخل ہو گیا تو اب اس نے اس کی نفی کر دی، جدائی کی نفی کر دی. زائل کا کیا معنی ہے مولانا؟ زوال. یہ سب دلالت کرتے ہیں زوال پر, اور جب ان پر ما داخل ہو گیا تو اس نے کس چیز پر دلالت کی؟ آدم زوال پر. اور یہی ان کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ, ہر ایک کا ترجمہ زید ہمیشہ سے امیر ہے. اگر ما کو ہٹا دیں تو پھر تو زائل ہونے کا معنی ہوا, تو ما کی وجہ سے ان کے اندر کیوں سا معنی آ گیا؟ ہمیشگی کا معنی آ گیا. وما دام يدل على توقيت امر بمده ثبوت خبرها لفاعلها, اور ما دام دلالت کرتا ہے على توقيت کا معنی وقت بیان کرنا, امر معاملہ کوئی بات کسی معاملے کے وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے, بمده ثبوت خبر لفاعلها اتنی مدت تک جب تک اس کے فاعل کے لیے اس کی خبر ثابت ہو, اتنی مدت تک جب تک اس کے فائل کے لیے اس کی. دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. اقوم ما دام الامیر جالسن, میں کھڑا رہوں گا ما دام الامیر جالسن جب تک امیر بیٹھا ہے. دیکھو جب تک امیر بیٹھا ہے میں کھڑا رہوں گا, تو میرے لیے میرے قیام کی مدت, میرا قیام کا وقت کتنا ہے؟ جب تک امیر. تو جب تک امیر کے لیے جلوس ثابت ہے, جب تک مادامہ کے اسم کے لیے اس کی خبر ثابت ہے, اس وقت تک میرا قیام بھی. تو دیکھو اس نے دلالت کی توقیت امر پر, ایک چیز کا وقت بیان کیا, اور وہ کیا چیز تھی؟ میرا کیا چیز تھی؟ میرا قیام تھا. اور آگے کیا آیا؟ بمدت ثبوت خبرها لفاعلها, جب تک اس کی خبر ثابت ہو اس کے فاعل کے لیے. دیکھو جملے پہ غور کرو پھر سمجھ میں آئے گا. اقوم ما دام الامیر جالسا, اقوم ایک فعل ہے, اور یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ متکلم کے لیے, متکلم اپنے لیے قیام ثابت کر رہا ہے. اور یہ قیام کب تک ہوگا, کتنی مدت تک ہوگا؟ کہتے ہیں اتنی مدت تک جب تک کہ مادامہ ہے, مادامہ کا اسم کون؟ الامیر. مادامہ کی خبر کون؟ جالسان. جب تک امیر کے لیے جلوس ثابت ہے, جب تک مادامہ کے فاعل کے لیے مادامہ کی خبر ثابت ہے, اس وقت تک اقوم میرا قیام بھی ثابت ہے. اب سمجھ میں آیا ترجمہ؟ تو یہ مادامہ دلالت کرتا ہے علی توقیت امرین, کسی معاملے کے وقت کو بیان کرنے پر, بمدت ثبوت خبرها لفاعلها, اتنی مدت تک. یہ یوں کو, ہاں بس اتنی مدت یوں کرو, اس کے فاعل کے لیے اس کی خبر کا ثبوت جتنی مدت تک ہو. آخر سے ترجمہ کرو, مادامہ دلالت کرتا ہے کسی معاملے کا وقت بیان کرنے پر, اتنی مدت جب تک کہ اس کے فائل کے لیے اس کی خبر ثابت ہو. نحو اقوم مادام الامیر جالسا ولیس یدل علی نفی معنی الجملۃ حالا, اور لیس کس پر دلالت کرتا ہے؟ جملے کے معنی کی نفی پر. زید قائمن کا کیا معنی؟ زید کھڑا ہے. لیسا زید قائمن کیا معنی؟ زید کھڑا. تو نفی پہ کس نے دلالت کی؟ لیسا حالا, لیکن کس زمانے میں؟ حال میں. کہ زید کے لیے قیام کس زمانے میں نہیں ثابت؟ حال میں نہیں ثابت. قیل مطلقاً, اور بعض علماء کہتے ہیں مطلقاً حال کی نفی کے لیے لیسا نہیں آتا, بلکہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے. ماضی کی بھی نفی ہو سکتی ہے, حال کی بھی, اور استقبال کی بھی نفی ہو سکتی ہے. وقد عرفت بقیت احکامها فی القسم الاول فلا نعیدها, اور تحقیق آپ جان چکے ہیں اس فعل ناقصہ کے احکام, باقی احکام قسم اول کے اندر, فلا نعیدها, تو ہم ان کا اعادہ نہیں کریں گے, ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. بھائی اعلیٰ المرام, اللہ عالم بحقیقت الکلام.